السلام علیکم، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، کچھ موسم کا اثر ہے آپ کے اوپر؟ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الفاتحہ پر ہم بات کر رہے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ کے ریفرنس سے ہم نے اس کے تعارف میں اللہ کی ایک حدیث دیکھی تھی، یعنی حدیث قدسی دیکھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، قسم تو صلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. میں نے سورۃ الفاتحہ کو، جس میں اس کو صلاۃ کہا گیا ہے حدیث میں، اس کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، آدھا آدھا ڈیوائڈ کر دیا ہے، جو اس کی شروع کی تین آیات اور چوتھی آیت کا پہلا حصہ ہے، ایاک نعبد تک. اس کا تعلق بتایا جاتا ہے اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ سے، اور ایاک نستعین سے لے کر آخر تک اس کا تعلق بنتا ہے بندے سے، یعنی بندہ جو ہے وہ اللہ سے ایک دعا کرتا ہے کمٹمنٹ کے ساتھ ساتھ. ہم نے یہ بات کی تھی سورہ فاتحہ میں کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہمارے مذہب کے، ہمارے دین اسلام کے تین پرائمری پلرز آتے ہیں، جس کے اوپر آپ کا اور میرا ایمان ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے ایک توحید ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ایمان باللہ. دوسرا ہے رسالہ، جس کو آپ کہتے ہیں ایمان بالرسل، اور اس کے اندر کتابیں بھی آ جاتی ہیں. اور تیسرا اسپیکٹ دین کا آتا ہے ایمان بالآخرہ، یعنی آخرت کا کانسیپٹ. اسکالرز کہتے ہیں یہ تینوں کانسیپٹ جو دین کا پرائمری پلر ہیں، یہ تینوں کے تینوں سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں بھیجیں، جتنے بھی انبیاء بھیجے، ان سب کی ٹیچنگ میں یہ تین چیزیں پرائمری فاؤنڈیشن کے طور پر لائی گئیں، ایمان باللہ، ایمان بالرسل اور ایمان بالآخرہ. مسلمان کے عقیدے کو صحیح رکھنے کے لیے یہ تینوں چیزوں کا پرفیکٹ ایمان جو ہے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. جب آپ سورۃ الفاتحہ پر غور کرتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، اس کے اندر سکالرز کہتے ہیں توحید موجود ہے. اور جو سورۃ الفاتحہ کی تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، اس کے اندر کون سا کانسیپٹ آ گیا؟ آخرت کا. کون سا رہ گیا؟ رسالت کا. تو رسالت کا جو کانسیپٹ ہے، جو پروفیسی کا کانسیپٹ ہے، وہ کس آیت کے اندر ہے؟ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں، امام فخر الدین رازی ایک بہت بڑے مسلمانوں کی ہسٹری کے سکالر گزرے ہیں. امام فخر الدین کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی یوں تو ہر آیت ہی رسول کی اہمیت کو واضح کرتی ہے. اگر آپ اس کو ڈیپتھ میں سمجھیں تو آپ کو ہر آیت کے پیچھے رسول کی اہمیت کا واضح ہونا محسوس ہوگا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ خاص طور پر جو اس کی آیت نمبر 2 ہے، یعنی الرحمن الرحیم، وہ کہتے ہیں اس کے اندر خاص طور پر رسالت کی اہمیت امبیڈڈ ہے. اور کس طرح سے اس کے اندر رسالت کا کانسیپٹ ہے الرحمن الرحیم میں؟ بظاہر تو ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا لگتا ہے یہ کس کی صفات ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ تو اللہ کی صفات ہیں. اب اس آیت کے اندر ایمان بالرسل کہاں پر ہے؟ اسکالرس کا کہنا ہے کہ جب اللہ نے اپنی صفات بیان کی کہ اللہ بہت مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے، تو اللہ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سیدھی راہ پر چلنے کے لیے گائیڈنس دیتا، اور اس گائیڈنس کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیشہ سے انسانیت میں انبیاء اور رسولوں کو بھیجا. یہ اس الرحمن اور الرحیم کی شان رحیمی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ الٹیمیٹلی جو ہماری زندگی کا مقصد بتانے آئے وہ انبیاء تھے اور وہ رسول تھے. تو یاد رکھیں، اللہ جیسے رحمان ہے، اللہ جیسے رحیم ہے، ایسے ہی اللہ کی دی ہوئی شریعت اپنے اندر رحمت رکھتی ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت کا سامان ہے. آپ نے کہا انا نبی الرحمہ, میں کون سا نبی ہوں؟ رحمت کا نبی ہوں, یعنی محبت والا نبی ہوں, کمپیشنیٹ نبی ہوں, تمہارے لیے نرم دل ہوں. تو ان تین آیات کے اندر سورہ فاتحہ کی آپ کو یہ بیسک تین پلرز ملتے ہیں, توحید, رسالت اور آخرت. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور چیز, آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے تعارف میں بالکل ٹچ کی تھی, اور ہم نے کہا تھا کہ سورہ فاتحہ کے اندر عبادت کرنے کے جو تین بیسک ایموشنز ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہیں. یاد ہیں کون کون سے تھے؟ سب سے پہلا کیا تھا عبادت کرنے کے لیے؟ سب سے پہلا ایموشن کیا ہم نے دیکھا تھا جو سورہ فاتحہ کے اندر ملتا ہے؟ محبت کا, ہوپ, جس کو کہتے ہیں حب, حب کا. دوسرا ہم نے دیکھا تھا اس کے اندر, جو اس کے اندر الحمدللہ رب العالمین میں تو آ گیا محبت کا پہلو, الرحمن الرحیم میں کیا آیا؟ رجا, یعنی کہ امید, ہوپ. اور مالک یوم الدین میں کیا آیا؟ خوف, جس کو کہتے ہیں فیئر. یعنی یہ تین ایلیمنٹ ایک ہستی کی عبادت کے لیے ایموشنلی اسٹرانگ ایسپیکٹ رکھتے ہیں. آپ جس ہستی کی عبادت کریں, آپ جس مقام پر جس ہستی کو بٹھائیں کہ اس کی عبادت کی جائے, اس کے لیے آپ کے دل میں محبت بھی ہونی چاہیے, رجا امید بھی ہونی چاہیے, اور خوف فیئر بھی ہونا چاہیے. یہ تینوں چیزیں آپ کو اس سورہ فاتحہ کے اندر ملتے ہیں. اگر آپ مختلف دنیا کے مذاہب دیکھیں تو لوگوں نے جب اپنی اپنی مرضی کے الہ بنائے تو کسی نے کہا کہ ہمارا خدا جو ہے, ہمارا گاڈ جو ہے, وہ بہت غصے والا ہے. تو لوگوں نے جو اپنے آئیڈلز بنائے, جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نے ہندوؤں کے بت دیکھے ہوں تو ان کے بعض بتوں کی شکلوں میں بہت غصہ نظر آتا ہے. کبھی آپ نے محسوس کیا؟ ان کے بعض بت ایسے ہیں, بعض آئیڈل ایسے ہیں جس کے اندر بہت زیادہ غصہ محسوس ہوتا ہے. تو جب انہوں نے اپنے خود سیلف کریئیٹڈ الہ کے ساتھ, سیلف کریئیٹڈ آئیڈلز کے ساتھ یہ کانسیپٹ لگایا کہ ہمارا خدا جو ہے وہ بہت غصے والا ہے, تو اس میں کیا ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ صرف ریچولز کے اوپر تو بہت فکسڈ ہو گئے, باقی دنیا میں ریلیکس ہو گئے. اسی طرح سے بعض مذاہب نے اپنا جو مذہب کا تصور لیا اور جو اس میں الہ کا, گاڈ کا کانسیپٹ لیا, اس کی فلپ سائڈ یہ آئی کہ انہوں نے صرف اور صرف اس میں محبت کا پہلو رکھا کہ جو ہے سب طرف بس محبت ہی محبت ہے اور سب طرف جو ہے وہ مرسی ہی مرسی ہے. لیکن یاد رکھیں کوئی بھی معاشرہ صرف محبت اور رحمت سے نہیں چل سکتا. آپ کو رولز چاہیے ہوتے ہیں, آپ کو پرنسپلز چاہیے ہوتے ہیں, آپ کو ریگولیشنز چاہیے ہوتے ہیں. اسی لیے دین اسلام جس نے ہمیں امت وسط بنایا ہے, ہمیں رحم کے اور عدل کے درمیان کا دین دیا ہے. تو ہمارے پاس محبت بھی ہے, ہمارے پاس امید بھی ہے, اور ہمارے پاس خوف بھی ہے, تاکہ ہم پورے ان تین ایموشنز کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں. اور کیسے عبادت کریں؟ جس پر ہم نے کل بات کی تھی, ایاک نعبدو پہ. بندہ جب اللہ کا ڈسکرپشن پڑھ کر سمجھ جائے تو والنٹریلی کہے کہ اللہ میں صرف آپ کی عبادت کرتی ہوں. اور ہم دن میں کئی مرتبہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ کمٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اللہ میں صرف آپ کی غلام ہوں, میں صرف آپ کی عبادت کرتی ہوں, اور میں کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گی. یہ جو ایاک نعبدو ہے اس کے اندر تاکید ہے, صرف آپ کی عبادت کرتی ہوں. اس کا مطلب ہے جو انسان ایک ہی ہستی کی بات ہر وقت مانتا رہے گا, اب وہ کیا اس کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ اب وہ اس کی نافرمانی کر نہیں سکتا. تو یہ انسان کا سیلف کمٹمنٹ ہے, اور یہ سیلف کمٹمنٹ زندگی میں نظر آنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو اکثر دیکھا جاتا ہے, بعض مرتبہ مرد یا بچے لڑکے جو ہیں, خواتین بھی, کرکٹ کی بہت شوقین ہوتی ہیں نا, اور جب کوئی T20 چل رہا ہے یا ODI چل رہا ہے, ون ڈے انٹرنیشنل جو چلتا ہے 50 اوورز کا, وہ چل رہا ہے اور بالکل دل نہیں چاہ رہا, میچ کلائمیکس پر آ گیا ہے اور ادھر سے مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے, تو اکثر و بیشتر بچے کیا کرتے ہیں؟ یا تو ٹی وی میوٹ کر کے جائے نماز ٹی وی کے سامنے بچھا لیتے ہیں, نماز بھی پڑھے جا رہے ہیں, ٹی وی بھی دیکھے جا رہے ہیں. ایک نظر ٹی وی پہ, ایک نظر جائے نماز پہ, ایک نظر ٹی وی پہ, ایک نظر جائے نماز پہ. اور اگر اماں جو ہیں وہ جائے نماز نہ بچھانے دیں اور کہیں کہ جا کر اپنے کمرے میں نماز پڑھو, تو وہ کمرے میں بھی کیا ہوتا ہے کہ بچے کس وقت جاتے ہیں, وہ جو بریک آ رہی ہوتی ہے درمیان میں 3.5 منٹ کی, اس کی اندر وہ نماز پڑھنے کی, مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور چلیں یہ تو میچ ہو گیا, خواتین کیا ڈرامے اور موویز نہیں دیکھتی ہیں؟ اور ہم یہی نہیں کرتے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے تو مووی کو پاز کیا اور اس کے بعد نماز پڑھ کر آئے اور پھر دوبارہ سے جو ہے اپنے آئی پیڈ پہ یا اپنے لیپ ٹاپ پہ یا اپنے ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے کہ چلو جی ٹو بی کنٹینیوڈ. جو میں نے ڈراما چھوڑا تھا اور جو میں نے جو ہے مووی چھوڑی تھی, اب میں دوبارہ سے اس کو دیکھنا شروع کر دوں. آپ اتنا بڑا کمٹمنٹ نماز کے اندر اللہ سے کر کے آئے ہیں, تو اب کیسے اپنی آنکھوں کو ان چیزوں کو دکھا سکتے ہیں جس کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے؟ تو اپنی زبان کو صرف دعویٰ کرنے والا نہ بنائیں, اپنے دل کو اللہ کا فرما بردار بنائیں. اپنے جوارے سے, یعنی کہ اپنے لمبس سے, اپنے آرگن سے, اپنے ہاتھ پیروں سے اللہ کی فرما برداری کو شو کریں, تاکہ آپ اور میں جو نماز میں کلیم کرتے ہیں, اللہ میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں, میں صرف آپ سے امید رکھتی ہوں, مجھے صرف آپ کا خوف ہے, اس لیے صرف میں آپ کی عبادت کرتی ہوں, یہ بہت بڑا کلیم ہے. آپ کا بچہ آپ سے رٹ لگا کر رکھے, امی آئی لو یو, امی آئی لو یو, امی آئی لو یو, اور اما جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں اور بچہ جو ہے وہ پچھلے 15 سال سے امریکہ میں ہے, اور کسی وجہ سے اما نہیں جا پا رہیں, اور اما بیچاری جو ہیں وہ ترس رہی ہیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے, اور کہتی رہتی ہیں کہ بیٹا ملنے آ جاؤ, بیٹا ملنے آ جاؤ. فون پر بیٹا جب بات کرتا ہے کہتا ہے آئی لو یو, لیکن آنے کے لیے کہتا ہے ٹائم نہیں ہے میرے پاس. آپ چلیں, یہ تو ذرا بڑا بچہ ہو گیا نا, جو 15 سال سے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. آپ کی نظروں کے سامنے بچے ہوتے ہیں, ہر وقت آپ کے سامنے رہتے ہیں. آپ اپنے بچے کو کتنی مرتبہ کہتی ہیں بیٹا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کے کھانا کھاؤ, بیٹا میز پر بیٹھ کر کھانا کھاؤ. بچہ کاؤچ پر بیٹھ کے یا بیڈ پر بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے. آپ اپنے بچے سے کتنی دفعہ کہتی ہیں, مثال کے طور پر میرے کمرے میں جوتے لے کر مت آؤ, بچہ بار بار جو ہے وہ آپ کے کمرے میں جوتے لے کر آتا ہے. آپ اپنے بچے کو بار بار کہتی ہیں کہ بیٹا رمضان میں نیٹ پر مت بیٹھو, بچہ بار بار نیٹ پر بیٹھتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد پھر وہ آ کے یہ سارے کام کر رہا ہے جو ماں کہہ رہی ہے وہ نہیں مان رہا, اس کے بعد آ کے کہتا ہے ہاتھ باندھ کے امی آئی لو یو. امی کا کیا دل کرے گا؟ امیا ایک سلیپ تھپڑ. مذاق بنایا ہوا ہے میری محبت کا یا مجھے آئی لو یو کہنے کا؟ کیسا دعویٰ ہے یہ ہمارا اور آپ کا؟ یہی حال ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں. دعوے ہم خوب کرتے ہیں لیکن کرتے ہیں ہم اپنی مرضی ہیں. تو یہ ماں کو جیسے آپ کا دعویٰ, جھوٹا دعویٰ ہرٹ کر سکتا ہے, اللہ کو کوئی چیز ہرٹ تو نہیں کر سکتی. اللہ تو کامل, اللہ تو پاک ہے, سبحان اللہ, لیکن اللہ کے غضب کو بھڑکا سکتی ہے یہ چیز, اللہ کے صفت عدل کو بھڑکا سکتی ہے. تو اس چیز کے لیے محتاط رہیں, جس چیز کو اللہ نے منع کیا ہے وہ چیز اپنی زندگی میں شامل نہ کریں. آپ کو اور مجھے صرف گردان نہیں پڑنی ایاک نعبدو ایاک نعبدو ایاک نعبدو کی, پریکٹیکلٹی میں آپ کو اور مجھے اللہ کا بندہ بننا ہے. اس آیت کے اس حصے کے اندر جہاں آیا ایاک نعبدو, اسکالرس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورشن پر آ کے آیت کے ٹینس بدل دیا. جیسے ابھی تک بات ہو رہی تھی نا, کل حمد کل شکر اللہ کے لیے ہے, اللہ جو رب العالمین ہے, اللہ جو رحمان اور رحیم ہے, اللہ جو مالک یوم الدین ہے, ایک طرح سے تھرڈ پرسن میں بات ہو رہی تھی. اللہ کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا تھا بلکہ ایک تھرڈ پرسن کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بیان کیا کہ یہ میری صفات ہیں. اب جب آیت نمبر 4 پر آپ آئے تو یہاں پر آیا ایاک نعبدو, صرف اور صرف ہم سب آپ کی عبادت کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے اب ڈائیلاگ شروع ہو گیا. آپ کر کے کس کو پکارتی ہیں جو آپ کے سامنے ہوتا ہے, آپ تم کر کے کس کو پکارتی ہیں جو آپ کے سامنے ہوتا ہے. انگریزی میں ہم ٹینسز پڑھتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں تھرڈ پرسن, سیکنڈ پرسن, فرسٹ پرسن. تھرڈ پرسن مثال کے طور پہ آپ اپنے بھائی کے لیے بات کر رہی ہیں, آپ کہہ رہی ہیں کہ ہاں وہ بہت اچھا ہے میرا بھائی, اور امی کا بہت خیال رکھتا ہے, بہت اچھا بھائی ہے. تھرڈ پرسن میں سامنے موجود نہیں ہے, بھائی سامنے آ جاتا ہے, آپ اس سے کہتی ہیں بھائی تم بہت اچھے ہو, تم امی کا بہت خیال رکھتے ہو, تم میرا بھی بہت خیال رکھتے ہو. تو اب یہ ون ٹو ون ڈائیلاگ ہو رہا ہے, اس کو سیکنڈ پرسن کہتے ہیں. اور جب آپ اپنے آپ کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں فرسٹ پرسن, مجھے چاہیے میں ایسے کروں, مجھے چاہیے میں یہ کروں, میں نے یہ کیا, یہ فرسٹ پرسن ہو گیا نا. تو جب اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبدو اپنے بندے کو بولنا سکھایا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ڈائیلاگ شروع کر دیا کہ جو بندے اور رب کے درمیان ہے. اب ہم رب سے ڈائریکٹ کلیم کر رہے ہیں, اللہ ہم صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. یہ جو ایاک میں کا آئی ہے عربی زبان میں, یہ سیکنڈ پرسن کے لیے آتی ہے. جیسے آپ انگریزی میں کہتی ہیں یو, آپ کہتی ہیں نا یو, اسی طرح سے عربی میں آپ کہتے ہیں جب آپ کسی واحد مذکر کو سنگولر ماسکولن کو ایڈریس کریں تو آپ کہتی ہیں یہاں پر کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بندے کے درمیان اور اپنے درمیان ایک کانورسیشن کو شروع کر دیا ہے. آپ کبھی قرآن کا ترجمہ پڑھیں, آپ کو بہت فریکوینٹلی محسوس ہوگا کہ قرآن کے اندر ٹینسز بہت تیزی سے بدلتے ہیں. अभी थर्ड पर्सन की बात हो रही थी, अब सेकंड पर्सन की शुरू हो गई, अब एकदम से फर्स्ट पर्सन की बात शुरू हो गई. ये उसूल अरबी जुबान में आपको फ्रीक्वेंटली मिलता है और कुरान के अंदर बहुत ज्यादा मिलता है. अरबी में इस उसूल को कहते हैं, जो आप में से लिखना चाहे इसको कहते हैं उसूल इल्तिफात, हमजा लाम ता फा अलिफ ता, उसूल इल्तिफात, यानी टेंसेस का तेजी से बदलना. आसान जुबान में अगर मैं आपको समझाना चाहूं, अंग्रेजी जुबान अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको बहुत अच्छी आती भी है और हमारी उर्दू से ज्यादा जो है ऑलमोस्ट हमारी मदर टंग है. अंग्रेजी जुबान का उसूल क्या है? जब आप कोई कॉम्प्रिहेंशन पैसेज लिखें, जब कोई आप ऐसे लिखें, या अंग्रेजी जुबान में जब कोई किताब लिखी जाती है, तो उसका रूल क्या होता है कि जिस टेंस में एक दफा आप बात शुरू कर देंगे, अब कंटिन्यूटी से आपकी टुवर्ड्स द एंड किताब में एंड तक, या पैसेज में एंड तक, या ऐसे में एंड तक वही टेंस कंटिन्यू करेगा. यू हैव टू स्टिक ऑन द सेम टेंस. ये अंग्रेजी जुबान का, इंग्लिश लिटरेचर का रूल है. अरबी जुबान में आपको ये टेंसेस का बदलना बहुत फ्रीक्वेंटली मिलता है और इसको पार्ट ऑफ एलोक्वेंस समझा जाता है. यानी ये अरबी जुबान की बलागत है, ये अरबी जुबान की खूबसूरती है कि टेंसेस को बदल बदल कर बात की जाती है और उसके बाद भी बात की जिस्ट जो है वो वही रहती है, बात को और प्रोफाउंड तरीके से समझा दिया जाता है. ये जो इल्तिफात का उसूल था, ये कुरान आने से पहले अरब अपनी शायरी में भी इस्तेमाल किया करते थे. और आपको बताया था कि इसीलिए अल्लाह ताला ने उन्हीं उसूल व कवायद को कुरान का हिस्सा बनाया जो कि उस दौर में जो कि अरब इस्तेमाल किया करते थे अपनी जुबान में, उसको समझ सकें. तो प्री इस्लामिक पोइट्री जो आपको मिलती है, ये इल्तिफात का रूल आपको उसमें बहुत ज्यादा मिलता है कि टेंसेस बार बार जो हैं वो बदले जाते हैं. और ये इल्तिफात का रूल, टेंसेस बदलने का जो रूल है, इसके लिए स्कॉलर्स जो आपके क्लासिकल स्कॉलर्स हैं, ये एग्जाम्पल देते हैं सूरह बकरा की आयत की, वो जो आपको मैंने पहले भी बताई थी, जिसमें लोग सवाल तो रसूल अल्लाह से करते हैं लेकिन अल्लाह ने जवाब उनको डायरेक्ट दिया है. व इदा सअला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ये वाली एग्जाम्पल जो है इल्तिफात को शो करने के लिए तमाम क्लासिकल स्कॉलर्स ने दी है. आयत मेरा ख्याल है 185 या 186 है जी, जहां पर 183 से जहां से शुरू होते हैं रमजान के अहकामात, उसके बाद आती है. तो ये यही उसूल जो इल्तिफात का है, ये अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में भी इस्तेमाल किया है. अब हुआ ये कि अगर आप दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स को देखें, और खास तौर पर अगर आप ओरिएंटलिस्ट को देखें जिन्होंने अरबी जुबान को सीख कर कुरान के अंदर से गलतियां निकाली हैं, और आज भी ऐसे लोग हैं, इसलिए कि आपको अंदाजा होगा कि जितना ज्यादा आज भी इल्म बाहर की लाइब्रेरीज के अंदर, जितना लिटरेचर अरबिक लैंग्वेज का बाहर मौजूद है, इतना बहुत से मुस्लिम ममालिक में मौजूद नहीं है. वो लोग बहुत थीसिस बनाते हैं, वो लोग बहुत इसके ऊपर पीएचडी करते हैं. अभी भी आजकल भी जो इस्लामिक साइंसेज के अंदर अच्छी से अच्छी पीएचडी आप कर सकते हैं, वो बाहर के ममालिक में, इसलिए कि लिटरेचर के हिसाब से बहुत सी किताबें वहां प्रिजर्व्ड हैं. कुछ मुस्लिम ममालिक भी हैं जहां पर हैं, लेकिन बाहर की यूनिवर्सिटीज में बहुत किताबें हैं, इसलिए कि जब मुसलमानों के ऊपर जो है वो इन्वेडर्स आए थे, तो वो यहां का सारा लिटरेचर उठाकर बाहर ले गए थे, और इसीलिए उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटीज इतनी डेवलप होना शुरू हुई, और आज हम हैंडीकैप हैं कि हमें अच्छा इल्म हासिल करने के लिए, और खासतौर पर क्लासिकल नॉलेज हासिल करने के लिए, बाज़ औक़ात उन यूनिवर्सिटीज का रुख करना पड़ता है. तो ये जो ओरिएंटलिस्ट हैं, इन्होंने, ये तो ज्यादातर जो थे अंग्रेजी जुबान के लोग थे, जब इन्होंने अंग्रेजी जुबान का उसूल कुरान के ऊपर अप्लाई किया, ग्रामर तो समझ ली लेकिन डेप्थ में बलागा तो नहीं समझा, पार्ट ऑफ एलोक्वेंस को नहीं समझ सके. तो जब इन्होंने अंग्रेजी जुबान से तर्जुमा करना शुरू किया कुरान का, तो इन्होंने इंग्लिश का रूल अरबी पे लगाया. इंग्लिश का उसूल क्या है कि टेंस कैसा चलता है? एक ही जैसा चलता है. जब इन्होंने कुरान का तर्जुमा किया, तो इन्होंने कहा कि ये कुरान के अंदर तो टेंसेस फ्रीक्वेंटली बदल रहे हैं, तो ये कुरान की एक नाउजुबिल्ला जो बहुत बड़ी कमी है, इसीलिए उन्होंने कहा कि ये कलाम रसूल अल्लाह का है, मोहम्मद का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का नहीं है. तो बहुत से मुख्तलिफ वजूहात वो देते रहते हैं, उसमें से एक वजह इन्होंने ये भी दी, इसलिए कि इनको इल्तिफात का कानून इतनी आसानी से समझ नहीं आया, और बाज़ ओरिएंटलिस्ट ने इसके ऊपर किताबें लिखी हैं. बहरहाल, آپ کے کان سے گزار دیا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ التفات قرآن میں موجود ہے, ٹینسز فریکوینٹلی بدلتے ہیں. فاتحہ میں کیوں بدل رہے ہیں, اس کے لیے اسکالرز نے دو تین وجوہات بتائی ہیں اور جنرلی یہ وجوہات پورے قرآن پر اپلائی کی جاتی ہیں. ایک اسکالر آتے ہیں بہت مشہور جو کہ لنگوسٹیکلی قرآن کی تفسیر انہوں نے کافی اچھی کی, جن کا نام الزمخشری آتا ہے, محمود الزمخشری مفسر قرآن ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی حمد کرنے کے بعد ابھی تک صرف انفارمیشن دی تھی, یعنی تین آیات میں صرف ڈسکرپشن اللہ کی نالج کا آیا تھا نا, یعنی اللہ یہ ہے, اللہ یہ ہے, اللہ یہ ہے. ابھی تک صرف انسان کو علم دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے علم کو عمل میں کنورٹ کرنے کے لیے کنجوگیشن چینج کیا. ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ تھرڈ پرسن میں بات ہو رہی تھی, اب اس کو ون ٹو ون کرنے کے لیے, کانورسیشن بنانے کے لیے, ڈائیلاگ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ٹینس کو چینج کیا اور کہا ایاک نعبد, تاکہ بندہ جب بولے تو کہے اللہ یہ ساری آپ کی انفارمیشن جاننے کے بعد میں ولنگلی آپ کا غلام بنتا ہوں یا بنتی ہوں. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ اسکالرز بتاتے ہیں کہ التفات کا استعمال قرآن میں ہوتا ہے اٹینشن گراب کرنے کے لیے. مثال کے طور پر ایک دم ہم بیٹھے باتیں کر رہے ہیں آپس میں, ٹھیک ہے, چلیں آپ بیٹھی باتیں کر رہی ہیں اپنی امی سے اور آپ اپنی نند کی باتیں کر رہی ہیں. ایک تو بیچاری نندی یاد آتی ہیں, عورتوں کو نند یاد آتی ہے اور بچوں کو پھپھو یاد آتی ہیں. پتہ نہیں بیچاری پھپھو کا کیا قصور ہے کہ لے دے کے پھپھو کے اوپر ہی فیس بک کے پیجز بھی بن جاتے ہیں اور انسٹاگرام کے پیجز بھی بن جاتے ہیں, اور ایسی ایسی باتیں سننے کو اور پڑھنے کو ملتی ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ اللہ کون سے گناہ تھے جو ہماری اولادوں کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں. اس لیے کہ پھپھوؤں کو بہت زیادہ جو ہے وہ آج کل کنڈیم کیا جاتا ہے. اب اس کی کیا وجہ ہے, اگر آپ پھپھو ہیں تو پھپھو ہونے کے حساب سے آپ اپنا خود جائزہ لیجئے کہ کہیں کوئی ایسی غلطی ہم تو نہیں کر رہے کہ جس کی وجہ سے ایک چیز جو ہے وہ بچوں کے اندر فلوٹ کر رہی ہے. اور اگر آپ خود بھتیجی ہیں اور آپ کی پھپھو ہیں تو اپنے پھپھو سے خوشگمانی رکھیے, اس لیے کہ وہ آپ کے والد کی بہن ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بڑوں کو سمجھیں. اگر بڑوں کی غلطی ہے بھی مثال کے طور پہ, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اور میں ان کے اوپر الزام لگانے لگ جائیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کی غلطی کو دیکھ کر ہم اس کے اوپر فنگر پوائنٹنگ شروع کر دیں. ہم اتنے دنوں سے یہی بات سیکھ رہے ہیں کہ آپ کسی کی غلطی کو دیکھ کر ججمنٹل نہ ہوں. جیسے آپ انسان ہیں ایسے آپ کی پھپھو بھی انسان ہیں. تو بائی دا وے ایک بات کیونکہ کان پر پڑتی رہتی ہے تو میں نے بول دی. جی بولیے. جی آپ کسی کی ہوں گی. ایگزیکٹلی بالکل صحیح آپ نے بات کی, یہ بالکل اچھی بات انہوں نے کی کہ جب اگر کوئی آپ کی پھپھو ہیں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی رشتے میں آپ بھی کسی کی پھپھو ہو سکتی ہیں. تو یاد رکھیں کہ وہ جو کہتے ہیں نا مکافات عمل, وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, جو آپ آج بھیجیں گے وہ کل آپ کے سامنے آئے گا. تو ذرا محتاط رہیں کسی کی برائی کو پن پوائنٹ کرتے ہوئے. تو بہرحال مقصد کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر میں کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ آپ بیٹھی اپنی بہن سے کسی رشتے دار کی بات کر رہی ہیں کہ وہ انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا. اب آپ کی بہن جو ہیں وہ دروازے کی طرف بیک کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. آپ نے کہا کہ ہاں وہ یہ کہہ رہی تھیں اور وہ یہ کہہ رہی تھیں. اچانک سے آپ نے کہا اچھا تم آ گئی السلام علیکم, تو آپ کی بہن ایک دم سے پلٹیں گی نا, اوہو ابھی جن کی بات ہو رہی تھی وہی آ گئیں. تو ایک التفات کی وجہ کیا ہوتی ہے, ٹینس بدلنے کی وجہ کیا ہوتی ہے, تاکہ سننے والے کی اٹینشن گریب کر لی جائے. اگر سننے والا ایک مونو ٹون میں چلا گیا تھا اور بور ہونا شروع ہو گیا تھا, تو جب ٹینس بدلے گا اس کی اٹینشن دوبارہ سے لے لی جائے گی. اب دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن میں تو فریکوینٹلی ٹینس بدل رہے ہوتے ہیں, ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہاں ٹینس بدلا اور کہاں ٹینس نہیں بدلا, اس لیے ہم مونو ٹون ہو کر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتا چلتا کہاں تھرڈ پرسن کی بات تھی, کہاں سیکنڈ پرسن کی بات تھی, کہاں فرسٹ پرسن کی بات تھی, اس لیے کہ ہمیں زبان سمجھ نہیں آتی. تو یہ التفات کا قانون اس کو فائدہ دے گا جس کو زبان سمجھ آتی ہے, اور انشاءاللہ پھر اس کا ذہن اگر بھٹکے گا بھی تو اس کا دھیان اس ٹینس کے بدلنے سے واپس آ جائے گا. پھر التفات کی وجہ یہاں یہ بھی بتائی گئی کہ بندے کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اب ایک ڈائریکٹ ڈائیلاگ کیا ہے, تاکہ بندہ فیل کر سکے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ اپنے ساتھ کلام کے اندر انوالو کر رہا ہے. اس ایاک نعبد کے اندر ایک اور چیز بہت خوبصورت ہے جس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. ایاک نعبد اصل میں عربی زبان کا یوزول سینٹینس نہیں ہے. ہم نے بات کی تھی نا کہ ایک سینٹینس یوزلی وہ ہوتا ہے جو بولا جاتا ہے, ایک وہ ہوتا ہے جو بولا نہیں جاتا. جیسے آپ ایکٹیو پیسو وائس انگریزی میں دیکھتے ہیں, آپ یوزلی اپنی جو نارمل زبان ہوتی ہے اس میں آپ ایکٹیو وائس کے اندر بات کر رہے ہوتے ہیں انگریزی کی, پیسو وائس میں بات نہیں کر رہے ہوتے جنرلی. اسی طرح سے عربی زبان میں ایک اصول ہے جو جنرل جملے کا اصول ہے, جب اس کو بدلا جاتا ہے تو وہاں پر مقصد آپ کو بتایا تھا میں نے کیا ہوتا ہے, کسی کو یاد ہے؟ صرف آ جاتا ہے, ایکسکلوسیوٹی لانے کے لیے ہوتا ہے, کسی چیز کے اوپر تاکید کے لیے ہوتا ہے, کسی چیز کے اوپر حسر لانے کے لیے ہوتا ہے, یعنی وہاں پر ایمفسس اس چیز پر آتا ہے. عربی زبان کا اصول یہ ہے کہ اگر ہو ہم سب عبادت کرتے ہیں آپ کی, تو یہ لفظ بن جملہ بننا چاہیے تھا نا بدو کا, ہم سب عبادت کرتے ہیں کس کی؟ کا, آپ کی. لیکن یہاں پر نا بدو کا تو نہیں آیا, یہاں کیا آیا؟ ای کا نا بدو, یعنی اس کا کو ورب کے بعد سے اٹھا کر پہلے فٹ کر دیا گیا. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ایکسکلوسیوٹی لانا ہے. یعنی اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر ایک نارمل انداز میں بات کی جاتی نعبدو کا, ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں, اس میں پھر بھی چانس تھا کہ جو آپ کلیم کر رہے ہیں اس میں اللہ ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں, ہاں کریں گے, لیکن بہت آگے مستقبل میں ہمیں نہیں پتا کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. لیکن جب اس کا کو اٹھا کر فیل سے پہلے رکھ دیا ہے ایا کے ساتھ, اس کا مطلب ہے اللہ میں زندگی بھر جب تک میں رہوں گی میں صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتی رہوں گی. یہ اس زبان کی خوبصورتی ہے جس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ظاہر کیا ہے. پھر ایک چیز اور بتائیں, اگر میں آپ سے سوال کروں, یہاں پر آیا ایا کا نعبدو, نعبدو کا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہم سب عبادت کرتے ہیں, صرف اور صرف آپ کی, ہم سب عبادت کرتے ہیں. آپ تو سورہ فاتحہ پڑھتی ہیں نماز کے اندر, قیام میں جب آپ کھڑی ہوتی ہیں اور خاموشی سے آپ اپنی نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں, تو یہ آپ نے نعبدو کیوں کہا, ہم سب کیوں کہا, ہم سب آپ کی عبادت کرتے ہیں. اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ اس میں بھی ایک بہت ہی اہم پہلو چھپا ہوا ہے. وہ کیا؟ اللہ کے لیے تو ہم نے پرائمری پلر جو بھی ہم نے دیکھے تھے, دین کے پرائمری پلرز جو ہیں جس میں ایمان باللہ سب سے اوپر تھا, اللہ تو ایک ہی ہے, تو اللہ کی تو وحدانیت ہے, اللہ کی تو توحید ہے. لیکن جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ ملینز میں ہیں, وہ بلینز میں ہیں. ایک بتانے والوں نے اس کو ایسے سمجھایا. دوسرا اسکالرز کہتے ہیں اس میں پوائنٹ کیا ہے, مسلمان جب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ڈائیلاگ میں لے کر آتا ہے تو سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتا, صرف اپنی بات نہیں کرتا رہتا, اپنے ساتھ اور مسلمانوں کو بھی یاد رکھتا ہے. اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے آتا ہے کہ مسلمان ایک امت ہیں اور مسلمان ایک جسم کی طرح ہے, جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی سارے حصے اس کو محسوس کرتے ہیں. تو مسلمان آئسولیشن میں سیلفش بن کر انڈیویجول بینگ کے طور پر عبادت میں بھی نہیں رہ سکتا. جب عبادت میں نہیں رہ سکتا تو زندگی میں سیلفش بن کے رہ سکتا ہے؟ زندگی میں تو پھر سیلفش بن کر رہنے کی کسی طرح سے کوئی گنجائش نکلتی ہی نہیں. تو ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہم ایک گلوبل امہ ہیں, یہ اپنے اوپر سے نیشنلٹیز کے بھی جو بیجز ہیں اس کو اتار دیں, میں پاکستانی, میں ہندوستانی, میں برٹش مسلم, میں امریکن مسلم, میں اسکاٹش مسلم, میں کینیڈین مسلم. مسلم از مسلم. اپنے ان ٹائٹلز کو اپنے اندر سپیورٹی کمپلیکس لانے کے لیے استعمال نہ کریں. سمپل از دیٹ. ریکوائرمنٹ کے طور پر آپ کا ٹائٹل ہو سکتا ہے, نیشنلٹی کے طور پر آپ کے ڈاکیومنٹیشن کے اندر یہ بات آ سکتی ہے, لیکن اس کو فخر کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے. اس لیے کہ ہم مسلمان دنیا میں کہیں بھی ہوں, ہماری عبادت کا مرکز اللہ ہے اور ہمارا محور شریعت اسلام ہے, قرآن ہے, اور ہمارے لیے رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چیز ہمیں مسلمان بنا کر رکھے گی. جب دنیا کے سارے مسلمان یونیفارمٹی سے ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ہم سب ایک ساتھ ایک گلوبل امہ ہیں, چاہے دنیا میں کوئی فرسٹ ورلڈ میں رہتا ہے یا تھرڈ ورلڈ میں رہتا ہے, تو پھر یہ بتائیں جس شہر میں آپ اور میں رہتے ہیں اور چار چھ گلیاں چھوڑ کر جو کچی آبادی آتی ہے جن کو ہم انسان بھی نہیں سمجھتے اور وہ مسلمان ہیں, ان کا اور میرا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ مجھے ان کا احساس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ مجھے ان کو بھی ایک امت کے طور پر محسوس کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جب وہ آپ کے پاس اپنی حاجت لے کر آئے تو آپ کو اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی چادر کے مطابق اس کی مدد کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ آپ ایک امت ہیں. ایک بھائی کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا بھائی محسوس کرتا ہے,
مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف میں روتا ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے مسلمان جو ہے وہ ایک پورے کا پورا امت ہے اور جسم ہے. مسلمانوں کے لیے آتا ہے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ. اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ایک امت بنایا ہے. امت کس کو کہتے ہیں؟ ہم مقصد لوگ جن کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے. آپ کی کام کرنے والی کی زندگی کا بھی الٹیمیٹ مقصد اللہ کی رضا ہے، اور آپ کی زندگی کا الٹیمیٹ مقصد بھی اللہ کی رضا ہے. آپ کی کام کرنے والی کو، آپ کے ڈرائیور کو، آپ کے گارڈ کو، آپ کے خانسامہ کو بھی الٹیمیٹلی جنت چاہیے، اور آپ کو بھی الٹیمیٹلی جنت چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک باڈی بنایا ہے. یہ پلورل لا کر، یہاں پر جمع لا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں انکریج کیا ہے کہ ہم جڑ کر رہیں. پھر اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کے اندر مل کر عبادت کرنے کا کانسیپٹ بھی ہے، یعنی جماعت میں جڑ جانا، مل کر اللہ کا کلمہ بلند کرنا، مل کر اللہ کی عبادت کو زندگی میں شامل کرنا، مل کر اللہ کا کلمہ بلند کرنا، مل کر اللہ کی عبادت کو زندگی میں شامل کرنا، مل کر ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کا غلام بننے کی کوشش کرنا. آج جب آپ اپنے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھائیں تو اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی دنیا اور آخرت کے ساتھ، کشمیر کے مسلمانوں کو، برما کے مسلمانوں کو، سیریا کے مسلمانوں کو، افغانستان کے مسلمانوں کو، اور جہاں جہاں دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ پس رہے ہیں، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کو مت بھولیں. ان کے لیے بھی اپنی دعاؤں کو، ہاتھوں کو اٹھائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے. اور پھر جب آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں تو کیا اللہ کے رسول نے بتایا؟ ایک فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے، تو اور جو فرشتہ دعا کرے گا ہماری دعا سے کافی بہتر اس کی کوالٹی ہوگی. اس لیے کہ ہم دعا زبان سے کر رہے ہوتے ہیں، ذہن ہمارا کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے. یاد رکھیں، جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں آپ کا ذہن ہمیشہ وہاں بھٹکے گا جہاں آپ جسٹ نماز سے پہلے تھیں. محسوس کیا آپ نے؟ ایک خاتون جو بریانی پکاتے ہوئے نماز پڑھنے کھڑی ہوئی، ادھر وہ نیت کریں گی اور ان کو خیال آئے گا نمک تو ڈالا نہیں. نہیں ڈالا تھا، آگ تو بند کی نہیں. اچھا کی تھی، آگ تو تیز چھوڑ دی. یہ ادھر آپ نیت کرتی ہیں اور ادھر یہ خیال ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کا بچہ اسٹڈیز سے اٹھ کر نماز کی نیت کرتا ہے، اب وہ کیمسٹری کی کتاب پڑھ رہا تھا، اب اس کو سارے فارمولاز نماز میں یاد آنے شروع ہو جائیں گے. اچھا سلفیورک ایسڈ بنا تھا کہ ہائیڈروکلورک ایسڈ بن رہا تھا؟ نہیں نہیں ہائیڈروکلورک ایسڈ نہیں بن رہا تھا، ہائیڈروجن بن رہا تھا. ہائیڈروجن بن رہا تھا کہ سلفر بن رہا تھا؟ یاد رکھیں، نماز میں ہم کہتے ہیں نا ہمارا ذہن بھٹکتا ہے. نماز سے جسٹ پہلے آپ کیا کر رہی تھیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس چیز کا امپیکٹ آپ کی نماز پر آئے گا. امیجن کریں آپ قرآن پڑھ رہی تھیں اور آپ قرآن پڑھتے سے نماز کے لیے اٹھیں، تو عین ممکن ہے، انشاءاللہ ہم اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں، کہ آپ جب قرآن پڑھ رہی تھیں تو آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھ رہی تھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں. اب جب آپ نماز میں کھڑی ہوں گی شاید ترجمہ پڑھتے ہوئے آپ کو کوئی بات کلک نہیں کی. نماز میں وہ جو آپ آٹو پہ چل رہی ہیں نا، آپ کا ذہن چل رہا ہے خود بخود سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، پھر سورۃ الاخلاص پڑھ رہا ہے، اس میں آپ کو ایک دم سے کلک کرے گا، اچھا وہ جو میں نے آیت پڑھی تھی اس کا یہ مفہوم تھا، اچھا میری زندگی میں یہ ایسے اپلائی کرتا ہے، اچھا اس کا یہ مطلب بھی نکلتا ہے، میں اپنے بچے کو ایسا بھی سمجھا سکتی ہوں. آپ نماز سے پہلے جو کر رہے ہوتے ہیں، دا مومنٹ یو سے اللہ اکبر، آپ کا ذہن جو ہے وہ اسی کام کے اندر انوالو ہو جاتا ہے. تو ضرورت کس بات کی ہے؟ اچھے کاموں میں اپنے آپ کو انوالو رکھیں، تاکہ آپ جب اپنا کام چھوڑ کر نماز کی طرف جائیں تو آپ کا ذہن اگر بھٹکے بھی تو اللہ کے راستے پر ہی بھٹکے. اگر اس صورت کا فہم نہ یاد کر سکیں جو منہ سے ریسائٹ کر رہے ہیں تو کم سے کم گناہ بھی یاد نہ آ رہا ہو، کم سے کم ہمیں جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کے کام بھی یاد نہ آ رہے ہوں، کم سے کم فرشتہ میرے اور آپ کے حق میں کوئی غلط گواہی نہ لکھ رہا ہو، کم سے کم وہ نماز میری ایسی نماز نہ بنے کہ جو میرے سر سے اوپر نہیں اٹھے گی. اللہ کے رسول نے بتایا نا، بعض لوگوں کی نماز ان کے سر سے اوپر نہیں اٹھتی، اور بعض لوگوں کی، اور پھر اللہ کے رسول نے بیچ میں بھی کافی درجات بتائے، اور پھر اللہ کے رسول نے فائنلی بتایا کہ ایک وہ نماز جو احسن درجے پر پڑھی جاتی ہے وہ آسمانوں میں گواہی کے طور پر لکھ لی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری نمازوں کو آخرت میں ہمارے نیک اعمال میں سے نکالے. یہ جو سورہ فاتحہ کی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک اسکالر آتے ہیں اسلام کے، امام ابن القیم. امام ابن القیم نے صرف اس ایک آیت کے اوپر 3 volumes کی کمنٹری تشریح لکھی ہے. صرف اس ایک آیت کے اوپر,
ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس لیے کہ یہ سورہ فاتحہ کا سینٹرل کور تھیم ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ جو امام ابن القیم ہے ان کی کتاب ہے مدارج سالکین بین منازل, ایاک نعبد و ایاک نستعین عربی میں ہے, لیکن اس کا اردو اور انگلش ٹرانسلیشن جو ہے وہ تھوڑا بریف اس پوزیشن کے اندر جو ہے مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. تقریباً 800 اور 900 کے پیجز جو ہیں, 800-900 پیجز جو ہیں وہ بنتے ہیں. اس کے اندر انہوں نے عبادات کے مختلف لیولز بیان کیے ہیں, عبادات کس کس لیول کی ہوتی ہیں, کس کس کوالٹی کی ہوتی ہیں, اور کس کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے اندر خلوص لانے کے لیے ہمیں بتایا ہے. اصل میں یہ جو آیت ہے ایاک نعبد, یہ جو جملہ ہے, یہ مجھے اور آپ کو اللہ کی بندگی سکھاتا ہے. بندگی کا لفظ کبھی سنا ہے؟ سنا ہے؟ بندگی کس سے بنا ہے؟ اسی عبادت سے بنا ہے. بندگی کا لفظ عربی کا لفظ نہیں ہے, بندگی کا لفظ فارسی کا لفظ ہے, پرشین لفظ ہے, لیکن بندگی اسی روٹ ورڈ میں استعمال ہوتی ہے. بندگی کو اگر آپ فارسی کے اینگل سے دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے نوکری, چاکری, سروس میں کسی کے ہونا, کسی کی غلامی میں ہونا, کسی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جانا, فارسی میں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ اللہ کی بندگی میں انسان کو لے کر آتی ہے, یعنی اللہ کی سبمیشن سکھاتی ہے کہ کس طرح سے ہم ہر طور پر اللہ کے بندے بن سکتے ہیں. نعبدو کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین با دال, وہی جو عبد کا تھا. نعبدو کا بھی روٹ ورڈ عین با دال ہے. لنگوسٹیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے عین با دال کا ٹو شو ہیوملٹی, ٹو بی موسٹ ہمبل, بہت زیادہ عاجزی کے ساتھ رہنا, بہت زیادہ ہمبل رہنا. عرب میں اسلام آنے سے پہلے عبد کا لفظ استعمال ہوتا تھا معبد کے لیے, وہ ایک پیسج کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. طریق المعبد کہا جاتا تھا ایک ایسے راستے کو جس کے اوپر بہت پاؤں آتے تھے. اسلام آنے سے پہلے کیا عرب کے اندر بہت ہی زبردست قسم کی ڈیولپمنٹ تھی, اور روڈز بنی ہوئی تھیں, اور سٹریٹس تھیں, اور فلائی اوورز تھے, اور بریجز تھے, اور ٹنلز تھے. کیا تھا؟ صحرا تھا. اور مکہ کے لیے خاص طور پر آتا ہے, جو مکہ کا اور مکہ کے سببس کا علاقہ ہے, یہ پتھریلا صحرا تھا, یعنی پتھریلی زمین تھی. صرف ایک تو صحرا ہوتا ہے نا, جو آپ کے ذہن میں وہ پکچرز آ جاتی ہیں جو ڈیزرٹ کی ہوتی ہیں, اسموتھ سینڈ, یا آپ کے ذہن میں اپنے سمندر کی ریت آ جاتی ہے جس کے اندر ہارڈلی کوئی پتھر ہوتا ہے جو آپ کے پاؤں میں چبھے, ورنہ بالکل اسموتھ سینڈ ہوتی ہے. ایک تو صحرا وہ ہوتا ہے. عرب کی زمین کیسا صحرا تھی؟ پتھریلی زمین تھی. اس لیے آپ دیکھیں آج بھی جو ایکسپینشن ہو رہی ہے حرم کی, اور وہ جو اس کے آس پاس کی جگہوں کو ڈیمولش کر رہے ہیں, تو پیچھے آپ کو جو پہاڑ نظر آتے ہیں وہ کیا صحرا ہے؟ پتھریلے پہاڑ ہیں نا. تو جو عرب کی زمین تھی یہ پتھریلی تھی. تو طریق المعبد عربی زبان میں کہا جاتا تھا ایک ایسا پیسج, ایک ایسا راستہ جس کے اوپر فریکوینٹلی پاؤں آتے ہیں, یعنی فریکوینٹلی لوگ چلتے ہیں, اور ان کے چلنے کی وجہ سے جب جس راستے پر آپ بہت چلتے ہیں اور وہ کچی زمین ہو, تو وہ کیا ہوتا ہے, اس کے پتھر جو ہیں وہ ذرا اسموتھ ہو جاتے ہیں, وہ اس کے پتھر جو ہیں وہ ذرا سٹیبل ہو جاتے ہیں, چلنے میں وہ راستہ آسان ہو جاتا ہے. تو جس راستے پر بہت زیادہ پاؤں آتے تھے, اور ان پاؤں کے آنے سے اس راستے کے پتھر جو تھے وہ اسموتھ ہو جاتے تھے, وہ زمین نرم ہو جاتی تھی, اس جگہ کو کہا کرتے تھے طریق المعبد. یعنی یہ بہت ہی ایسا راستہ ہے جو کہ جس کی زمین ہمبل ہو گئی ہے. عبادت اسی سے بنا. عبادت وہ جو فریکوینٹلی کی جائے, عبادت وہ جو آپ کو اندر سے ہمبل کر دے, جو آپ کا اندر کا غرور توڑ دے, جو آپ کے اندر کے ایٹیٹیوڈ کو ختم کر دے, جو آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کروا دے, جو آپ کو اللہ کے بندوں کو بھی اپنے سے کمتر سمجھنے والا نہ بننے دے, اللہ کے بندوں کو دیکھ کر بھی آپ کے اندر اکڑ نہ آئے. تو اس سے راستے کے لیے کہا جاتا تھا طریق المعبد. اسی سے عبد, اسی سے نعبد, اور اسی سے عبادت بنا ہے. عبادت سرویٹیوڈ, اللہ کے لیے ہر وقت حاضر رہنا, اللہ کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت اس کی بندگی میں رکھنے کے لیے تیار رہنا. اور ہم جانتے ہیں کہ آج غلام تو ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن ہم ہمیشہ اپنے ایسے ملازم سے, ایسے نوکر سے خوش ہوتے ہیں جو بہت زیادہ آپ کی بات ماننے والا ہو. آپ کے گھر میں چار ملازم ہوں, ان چار میں سے ایک
آگے بڑھ بڑھ کر کام کرے, جو آپ انسٹرکشنز دیں ایز اٹ از فالو کر لے, اور باقی تین کو آپ جو بتائیں اس میں سے اگر آپ نے پانچ کام بتائے تو پانچ میں سے آدھا کام ہی کرے اور ساڑھے چار کام بھول جائے, اور ہر دفعہ آپ کو کہے باجی بھول گئی تھی, تو یقیناً آپ کو اپنے وہ نوکر اچھے نہیں لگتے, بلکہ وہ اچھا لگتا ہے جو کہ آپ کی انسٹرکشنز کو پراپرلی فالو کرتا ہے. تو اسلام میں بھی اللہ کا عبد ایسے بنا جاتا ہے کہ جو پراپرلی اللہ کی انسٹرکشنز کو فالو کرے. اسی لیے یاد رکھیں, کہا جاتا ہے عبادت کا ایسنس کیا ہے, ہمبلنس, جس کو آپ کہتے ہیں نا خشوع اور خضوع. کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹو بی فوکسڈ اینڈ ٹو بی ہمبل, فوکس بھی اللہ کی طرف اور عاجزی لانے والی عبادت. آپ کی نمازیں آپ کے اندر نرمی لے کر آئیں, آپ کا روزہ آپ کے اندر نرمی لے کر آئے, آپ کا صدقہ آپ کے اندر نرمی لے کر آئے, آپ کا زکوٰۃ دینا آپ کے اندر نرمی لے کر آئے. تو یہ سب چیزیں آ گئیں. اچھا, جگہ اگر عبادت کا مطلب ہے نرمی, تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ سختی, یعنی تکبر. اور تکبر کس کا کریکٹرسٹک ہے؟ شیطان کا, ابلیس کا, عزازیل کا. اس نے کہا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہا تھا ابا واستکبر, اس نے انکار کیا اور تکبر کرنا چاہا. استکبرا کا بھی بہت خوبصورت مفہوم ہے, تکبر کیا نہیں آتا اس کا ترجمہ, اگر آپ کلوز ٹو عربی جا کر کرنا چاہیں گے. استکبرا, اس نے تکبر کرنا چاہا. اللہ کے سامنے کون تکبر کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کہا ہے کہ کبر اللہ کی چادر ہے, تکبر اللہ کی چادر ہے. جو اللہ کے اس اصول کو اپنانے کی کوشش کرے گا, اللہ اس کو ذلیل اور خوار کر دے گا. تو ابلیس کے لیے آتا ہے اس نے تکبر کرنا چاہا. اور ابلیس نے تکبر کیسے کرنا چاہا تھا؟ آپ اس کی کہانی سن چکے ہیں, ہزاروں سال اس نے عبادت کی اللہ کی, کتنی باتیں نہیں مانی تو ابلیس بن گیا, ایک بات نہیں مانی تو ابلیس بن گیا. اب ہم دیکھ لیں, ہم اپنی زندگی میں ابلیس کو فالو کرتے ہیں یا اللہ کے بنائے ہوئے اس انسان کو فالو کرتے ہیں جس نے ایک غلطی کی اور ندامت نے اس کو ایسا گھیرا کہ جب تک اس کے رب نے اس کو دعا کے الفاظ نہیں سکھا دیے, ان کے دل کو تسلی نہیں ملی. کون تھا وہ؟ آدم علیہ السلام. جب اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی تب ان کو ریلیکسیشن ہوئی کہ اچھا اب میرے رب نے شاید مجھے معاف کر دیا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ جو آپ کو میں نے معراج والا واقعہ سنایا تھا کہ جب روزے محشر کے انتظار میں لوگ کھڑے ہوں گے اور مسلمان جو ہیں وہ انبیاء کو ڈھونڈ کر ان کے پاس جائیں گے, جب وہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ آدم علیہ السلام سے مسلمان کہیں گے کہ آپ رب سے درخواست کیجئے, سفارش کیجئے کہ اب روزے محشر کو شروع کیا جائے, حساب کتاب کو شروع کیا جائے, اس لیے کہ آپ تو تمام انسانیت کے والد ہیں. تو کیا کہا تھا آدم علیہ السلام نے؟ میں نے ایک غلطی کی تھی اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اپنے رب کو کیسے فیس کروں گا. ایک غلطی نے ان کو اللہ کا بندہ بندگی کے اندر جوڑ کر رکھا, بندہ بنا کر رکھا اور عاجزی کے ساتھ رکھا. تو اسی چیز کو سمجھیں, اور اگر غلطی ہو تو جھک جائیں. اس لیے آپ کو بتایا تھا جہاں کمی ہو اس کو ایڈمٹ کر لیں, ہاں مجھ میں کمی ہے, میں یہ کر نہیں سکتی. اور عبادت کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کو عبادت محبت اور خوف کے ساتھ کرنی ہے. مومن کے لیے آتا ہے, مومن کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بین الخوف والرجا, مومن خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے. حالانکہ آپ دنیا میں آس پاس لوگوں کو دیکھیں, محبت ہو یا خوف ہو, یہ دو چیزیں زیادہ تر آپ ایک شخصیت سے نہیں کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ پولیس والے سے محبت کرتے ہیں اس لیے اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں سڑک پہ جو کھڑا. ویسے تو ہماری سڑک پہ جو بیچارے پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں ان سے کون ڈرتا ہے؟ اللہ ہماری قوم کو ان کا بھی ڈر دے تھوڑا سا, تاکہ وہ قوانین کو فالو کر سکیں, انہی کے فائدے کے لیے کھڑے کیے گئے ہیں. لیکن زیادہ تر آپ پولیس کا خوف رکھتے ہیں یا محبت؟ پولیس کا خوف رکھتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو حکومت سے محبت ہوتی ہے یا حکومت کا خوف ہوتا ہے؟ ہمیں تو حکومت سے خوف بھی نہیں ہوتا. پاکستان میں رہتے ہوئے تو آپ کو حکومت سے خوف بھی نہیں ہوتا. آپ کے جو آپ کو اپنے بچوں سے خوف ہوتا ہے یا آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے؟ آپ کو اپنے بچوں سے, اللہ نہ کرے کہ وہ سٹیج آئے کہ ہمیں اپنے بچوں سے خوف ہونے لگ جائے. ہاں کسی کے گھر یہاں شوہر بیٹھے ہوتے ہیں اور میں پوچھتی کہ آپ کو اپنی بیگم سے محبت ہے کہ خوف ہے, تو وہ سوچ میں پڑ جاتے کہ اچھا محبت تو ہے لیکن تھوڑا سا خوف بھی ہوتا ہے, اس لیے کہ بہت جلدی ناراض ہو جاتی ہیں. بہرحال اللہ کی ہستی ایسی ہستی ہے جس میں یہ دونوں ایلیمنٹس موجود ہیں. کہ آپ اللہ سے محبت بھی ایکسٹریم پر کرتے ہیں اور آپ اللہ سے خوف بھی ایکسٹریم پر رکھتے ہیں, اور یہی دو چیزیں آپ کو اپنی عبادت میں خوبصورتی لانے میں مدد دیتی ہیں. آپ جو بھی عبادت کریں اللہ کی, اس میں دو چیزوں کو یاد رکھیں. ہم خاص طور پر ریچولز کی بات کر رہے ہیں. جب بھی آپ اللہ کی عبادت کریں دو چیزوں کا خاص خیال رکھیں. ایک, اخلاص, سنسیریٹی, صرف اور صرف اللہ کے لیے, اور کوئی ویسٹرن انٹرسٹ اس کے پیچھے نہ ہو, اور کوئی اس کے پیچھے چھپا ہوا انٹرسٹ نہ ہو, صرف اور صرف اللہ کے لیے, اللہ کی خاطر اور اللہ کی رضا پانے کے لیے. دوسری چیز ریچولز میں خیال رکھیں, سنت پر سٹک کر جائیں. عبادات کے معاملے میں جو چیز سنت سے ثابت ہے بس اس پر جم جائیں, اور ایسا جمیں کہ پہاڑ کی طرح جمیں, پھر کوئی آپ کو اس سے ہلا نہ سکے. اگر آپ یہ دو چیزیں عبادات کے اندر, ریچولز کے اندر رکھیں گی, انشاءاللہ امید ہے کہ آپ عبادت کے اینگل سے کبھی شرک میں نہیں جا سکیں گے. آپ عبادت کے اینگل سے کبھی بھی شرک فل عبادہ میں انوالو نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے گا. اور ہمارا کلمہ بھی ہمیں یہی دو چیزیں سکھاتا ہے, اخلاص اور سنت. لا الہ الا اللہ میں اخلاص ہے, صرف اور صرف اللہ کے لیے, اور کوئی معبود ہے ہی نہیں, صرف اور صرف اللہ کی عبادت. آگے ہم کیا کہتے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہی اخلاص اور سنت سے چپک جانا آپ کو اور مجھے عبادات میں اور کلمے میں سکھایا گیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رول ماڈل کون ہونا چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم سب اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ کیا ہمارے رول ماڈل وہ ہیں. اگر عبادات میں, ریچولز میں اسکالرز کہتے ہیں کہ ان دو میں سے کوئی کنڈیشن پوری نہیں ہو رہی, یا اخلاص نہیں ہے یا سنت کا طریقہ نہیں ہے, تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عبادت انویلڈ رہے گی. تو بہت زیادہ محتاط رہیں, اپنی انہی عبادات پر جم جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت ہیں. ہر آج یہ جو آپ کو فارمولا مل گیا ہے, آپ کے معاشرے میں, آپ کے خاندان میں, آپ کے گھر میں جو بھی ریچول عبادت کے نام سے ڈائیگنوزڈ ہے کہ یہ عبادت ہے, یہ دین کا حصہ ہے, یہ ریچول ہے, اس کے اوپر یہ فارمولا لگا کر دیکھ لیں, کیا وہ صرف اللہ کی خاطر ہوتا ہے؟ نمبر ون, کیا وہ رسول اللہ کے طریقے پر ہوتا ہے؟ اگر یہ فارمولا آپ لگا لیں گی تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو عبادات جو کرنی ہیں اس پر رسول اللہ کی سیل آف اپروول ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو اس کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے. رسول اللہ ہمیں کامل ہدایت دے کے گئے. جس طرح سے آپ اور میں نماز کی رکعت نہیں بڑھا سکتے, کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز میں دو کی بجائے چار فرض پڑھیں گے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم طواف اس رخ پر نہیں جس رخ پر رسول اللہ کیا کرتے تھے, ہم اس کے اپوزٹ رخ پر کریں گے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم زکات 2.5 نہیں 1.5 دیں گے؟ ہم یہ چیزیں اپنی طرف سے نہیں کر سکتے, نو کوشچن. اسی طرح سے آپ اور میں کسی بھی چیز پر کوشچن نہیں کر سکتے جو دین کے ریچولز کے اندر آتا ہے. تو کوشش کریں عبادات کو مضبوط کرنے کے لیے, اور عبادات میں سب سے زیادہ کامنلی کی جانے والی عبادت نماز, اس میں اپنے کانسنٹریشن کو بھی برقرار رکھیں اور اس کی باڈی کو برقرار رکھیں, یعنی طہارت ہونا, وضو ہونا اور نماز کے ارکان مکمل ہونا. اور یاد رکھیں جو طہارت کا علم ہے, یہ جو وضو کا علم ہے کہ اس کے فرائض کیا ہیں اور اس کی سنتیں کیا ہیں, یہ آپ کے اور میرے لیے فرض عین ہے. یہ آپ کو اور مجھے معلوم ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہے نا دو فرض ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے فرض عین, ایک ہوتا ہے فرض کفایہ. فرض عین جو ہر انڈیویجول کو معلوم ہونا چاہیے, اس کو کرنا ہی کرنا ہے. فرض کفایہ جو معاشرے میں سے چند لوگوں نے کیا تو ادا ہو جائے گا باقی سب کی طرف سے بھی. جیسے نماز جنازہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ فرض کفایہ. ایک علاقے میں ایک انسان کا, مسلمان کا انتقال ہوتا ہے, چند لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں گے, فرض ادا ہو جائے گا پورے اس معاشرے, اس علاقے کی طرف سے. لیکن اگر کوئی بھی اس مسلمان کی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا تو کس کو گناہ ہوگا؟ اس علاقے کے سب لوگوں کو گناہ ہوگا. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ. تو نماز کے جو ڈوز اور ڈونٹس ہیں اس کا علم حاصل کریں, اور جو اس میں سنت ہے اس کے اوپر جم جائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے جو زندگی دی ہے اس میں یہ ریچولس تو دیے ہی دیے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جس میں آپ اور میں عبادت پیورلی فزیکل عبادت کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہمارا دین ایسا ہے کہ ہم اپنے 24/7 کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں؟ جی ہاں, اللہ نے ہمارے دین میں یہ پوٹینشیل رکھا ہے کہ آپ عبادات کے ساتھ ساتھ یہ جو پانچ پلرز آتے ہیں دین کے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ٹاپ پر شہادہ، ان کو بدنی عبادت کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے جسم نماز پڑھتا ہے نا، آپ کا زکوٰۃ کا جو نکلتا ہے وہ آپ کی محنت کا مال ہوتا ہے جو نکلتا ہے، صوم آپ اپنے جسم پر محنت کر رہی ہوتی ہیں، حج آپ محنت کر کے اللہ کی عبادت کرتی ہیں، بدنی عبادات میں آتے ہیں سارے. اللہ تعالیٰ نے ان بدنی عبادات کے ساتھ ساتھ جو باقی ہمارے زندگی کے کام ہیں ان کے اندر بھی یہ پوٹینشیل رکھ دیا کہ ہم ان کو عبادت بنا سکتے ہیں، ہم ان کو عبادت میں کنورٹ کر سکتے ہیں. جو چیز بھی آپ کی زندگی میں حلال ہے، یاد رکھیں حلال ہونا ضروری ہے، جو چیز بھی آپ کی زندگی میں حلال ہے، شریعت کے دائرے میں ہے، آپ اس کو عبادت میں کنورٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کھانا، پینا، سونا، فرینڈز کے ساتھ انجوائے کرنا، فیملی کے ساتھ ہلا گلا کرنا، فیملی کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے اچھا اپنا ٹائم پاس کرنا، شاپنگ کرنا، کیا شاپنگ کرنا عبادت ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر آپ نے 50 جوڑے ثنا سفینہ کے نہیں خرید لیے، 50 تو خیر میں نے بہت ہی زیادہ بول دی، ثنا سفینہ کے تو 10 جوڑے بھی خریدنا میرا خیال ہے ہر ایک کے لیے نامناسب ہے. ثنا سفینہ ہو یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ایسا برانڈ ہو جو ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ پرائز کو بہت زیادہ اوپر لے کر جا رہا ہے. جس معاشرے میں اتنی غربت ہو، جہاں 3-3 سال کے بچے سڑکوں پر کھڑے ہو کے رات کے 11 بجے بھیک مانگتے ہوں، اس کے اندر آپ کو اور مجھے کتنا زیادہ اپنے مال کو اس طرف ڈائیورٹ کرنے کی ضرورت ہے. معاشرے کے ان لوگوں کو اپلفٹ کون کرے گا؟ آپ اور میں جس کلاس کے اندر آتے ہیں، یہ صرف اس ملک کا 1.7% ہے، صرف 1.7%. باقی آپ کا 97.3% کیا ہے؟ مڈل کلاس. اور اب جو آپ کے پاکستان کے ڈیموگرافک فگرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اب آپ کی مڈل کلاس بھی جو تھی، جو اپر مڈل کلاس تھی، وہ بھی اب لوور مڈل کلاس کی طرف اور اس سے نیچے آ رہی ہے، اس لیے کہ مہنگائی دن بدن شوٹ کر رہی ہے. ایسے ماحول کے اندر اپنے آپ کو تھوڑا سا سادگی پر لے کر آنا، میں یہ نہیں کہہ رہی پہننا منع ہے، ٹھیک ہے آپ نے ایک جوڑا خرید لیا، جو 2 جوڑے خرید لیے، 4 جوڑے خرید لیے، لیکن دیر شوڈ بی لمٹ آف اٹ. آپ کو اپنے اوپر خود لمٹ سیٹ کرنی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یہ بتائیں کیا پچھلے سال کے جوڑے اگلے سال پہنے جا سکتے ہیں؟ آپ ثنا سفینہ کا پچھلے سال کا جوڑا اس سال پہن لیں گے؟ الحمدللہ پہن لینا چاہیے، 2 سال بعد بھی پہن لینا چاہیے اگر آپ نے اس کو اتنا رف استعمال نہیں کیا. دیکھیں ایک کانسیپٹ ہم کہتے ہیں نا کہ جب میں نیا جوڑا بناتی ہوں میں اپنا پچھلا جوڑا جو ہے وہ صدقہ کر دیتی ہوں، اٹ از گڈ. لیکن ایک بات بتائیں، آپ کسی کا پہنا ہوا جوڑا پہننا پسند کریں گی یا آپ یہ پسند کریں گی کہ جو آپ کو تحفہ دے وہ نیا جوڑا دے؟ آپ کو یہ تو اچھا نہیں لگے گا کہ میں آپ کو اپنا یہ جوڑا آج پہن کے آؤں، کل میں آپ میں سے کسی کو یہ لیں، یہ میری طرف سے آپ کے لیے گفٹ، اچھا تو نہیں لگے گا نا آپ کو. آپ کہیں گے لو جب دینا ہی تھا تو نیا جوڑا دے دیتی، کیا مذائقہ تھا. اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ جب جوڑا خریدتی ہیں ایک نیا، آپ ایک صدقہ کر دیتی ہیں، اچھی بات ہے، چلیں آپ کو احساس ہے، لیکن اس سے بڑھ کر احساس کرنے کی کوشش کریں. جس کو آپ اپنا پہنا ہوا جوڑا دے رہی ہیں آپ اس کو نیا جوڑا بھی تو دے سکتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اس کو 10,000 کا جوڑا خرید کر دیں. آج کل تو ہمارے نارمل پارٹی ڈریسز لان کے جوڑے ہمارے 7,000 کے ہو گئے، 6,000 کے ہو گئے، 8,000 کے ہو گئے. کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کیسے حساب دیں گے ان چیزوں کا؟ اتنی نعمتوں کا ہمارے اندر حساب دینے کا سٹیمنا ہے؟ کیا سٹیمنا ہے ہمارے اندر؟ اللہ ہمارے اندر تو کوئی سٹیمنا نہیں ہے. اللہ ہم چاہتے ہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے. تو یہ کلیم اور دعویٰ بہت بڑا ہے، اس کے پیچھے عمل بھی ریکوائرڈ ہے. آپ کی عزت آپ کے کپڑے سے نہیں ہوتی، آپ کی عزت کس سے ہوتی ہے؟ آپ کے اخلاق سے، آپ کے عمل سے، آپ کی سیرت سے. آپ کے کپڑے آپ کی عزت کا معیار نہیں ہے. تو اسی بات کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ کا اور میرا سونا پینا، یہ جو آپ کا اور میرا جاگنا، شاپنگ کرنا ہے، اس کو بھی عبادت بنایا جا سکتا ہے. یہاں تک کہ ہمارا دین تو اتنا اوپن اور براڈ مائنڈیڈ ہے کہ بیوی کے ساتھ انٹیمیسی کو، شوہر کے ساتھ انٹیمیسی کو بھی عبادت بنایا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کی بھی آپ کو اور مجھے دعائیں سکھا دی ہیں تاکہ آپ دعا پڑھیں اور اپنے اس عمل کو بھی عبادت بنا لیں. تو تھرو آؤٹ دا ڈے آپ کی اور میرے جو زندگی کے روٹین کے کام ہیں ہم ان کو عبادت بنا سکتے ہیں. آپ کا جو دن بھر کا 24 گھنٹے کا ایک اسکیجول ہوتا ہے، اگر آپ اس کو 2 طرح ڈیوائڈ کریں تو ایک آپ کی عبادات ہوتی ہیں، دوسرے آپ کے وہ کام ہوتے ہیں جو انسان ہونے کے ناطے آپ کی ضرورت ہے آپ کی, جو دنیا کا ہر انسان نہیں کرتا ہے. کچھ چیزیں آپ کی ضروریات کے اندر آتی ہیں نا. اسلام آپ کو اور مجھے یہ آپشن دیتا ہے کہ ہم ان ضروریات کو بھی عبادت بنا لیں, ہم وہ جو ہماری نیڈز ہیں اور جو ہماری سم ہاؤ وانٹس ہیں ہم اس کو بھی عبادت بنا لیں. اور بس یاد رکھیں اس کا اصول کیا ہے کہ آپ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق کریں. جو کام کریں کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہ رہی ہوں. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مہاجرون کا اور انصار کا بہترین برادرہڈ کا معاملہ کروایا, مواخات کا معاملہ کروایا. اور جب مہاجرین جو تھے یہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو یہ اپنے گھر بار, اپنا مال و دولت, اپنے کاروبار, اپنے ایسٹس پیچھے چھوڑ کر آئے تھے. تو ان کے پاس یہ فائنینشلی مضبوط نہیں تھے. اور ہم جانتے ہیں کہ یہاں تک آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے مواخات کا حکم دیا تو جو انصار تھے انہوں نے اپنے گھروں کو آدھا آدھا کر دیا, انہوں نے اپنے کاروباروں کو, اپنی دکانوں کو آدھا آدھا کر دیا, انہوں نے اپنے مالوں کو آدھا آدھا کر دیا. یہاں تک کہ جس کے پاس دو بیویاں تھیں اس نے کہا کہ آپ کو, کیونکہ اس وقت پردے کے احکامات نہیں آئے تھے, تو اس نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ آپ کو جو بھی میری ان دو بیویوں میں سے پسند آتی ہے آپ مجھے بتا دیں, میں اس کو طلاق دے دوں گا تاکہ آپ اس سے نکاح کر لیں. یہاں تک معاملہ آیا. اچھا یہ پوائنٹ بھی جب ہم کبھی سنتے ہیں نا کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے سیرت پڑھتے ہوئے کہ انصار نے یہ کہا مہاجرین سے کہ آپ میری دو بیویوں میں سے دیکھ لیں, آپ کو جو پسند آئے گی میں اس کو ڈائیورس کر دوں گا اور آپ اس سے نکاح کر لیجیے گا. جو آج کی ینگ کراؤڈ لڑکیاں ہیں ان کو یہ پڑھ کر بہت غصہ آتا ہے. اگر آپ کی کبھی کسی ایسی گیدرنگ سے بات ہوئی ہو جس میں آپ نے یہ واقعہ بتایا اور اس کے بعد آپ ذرا اسلام سے ریولجن دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ کیوں ہم کیا گائے بکری ہیں کہ آپ کو جس کا دل کرے کہ آپ اس کو ڈائیورس کر دیں اور دوسرا اس سے نکاح کر لیں. اگر آپ کی بیٹی آپ سے یہ بات کرتی تو آپ اسے کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ یہ جب شوہروں نے باتیں کہی تھیں تو پہلے بیویوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی. صرف مردوں نے, صرف مرد انصار نے قربانیاں نہیں دیں کہ اپنی ایک بیوی کو چھوڑنے کو تیار ہو گئے, اپنے کاروبار کو چھوڑنے کو تیار ہو گئے, اپنے گھروں کو چھوڑنے کا تیار ہو گئے, اپنی جائیداد کو چھوڑنے کو تیار ہو گئے. قربانی صرف انصار مردوں نے نہیں دی تھی, قربانی انصار عورتوں نے بھی دی تھی. اس کا حصہ, اس موومنٹ کا حصہ وہ بھی بنی تھیں. برادرہڈ میں صرف مسلمان مرد نہیں آئے تھے, مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں دونوں آئے تھے. اگر آپ اپنی بیٹی کو یہ جواب دیں گے تو اس کے دل میں کوئی تھوڑا سا, ہو سکتا ہے آرگیومنٹ کرے, لیکن تھوڑا سا تو احساس آئے گا کہ قربانی دینے کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ نے مرد اور عورت کو برابر رکھا ہے, اسی لیے اجر کے درجات ایک ہی جیسے ہیں. جیسے مردوں نے قربانی دی ایسے عورتوں نے بھی قربانی دی. جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ اب یہ تمہارے بھائی ہیں ہر چیز کے اندر, تو مسلمان عورت پیچھے کیسے رہ سکتی تھی عمل کے میدان میں؟ بیویوں کے ساتھ کنسنسس کر کے مردوں نے, اگریمنٹ کر کے, انڈرسٹینڈنگ کر کے یہ بات آگے کی کہ میری دو بیویاں آپ جس کو چاہیں اپنے نکاح میں لے لیں. تو یہ بہرحال مواخات کا معاملہ جو تھا یہ ہوا تھا. جب یہ معاملہ ہو گیا اور ایک معاشرے کے طور پر یہ سب لوگ رہنے لگ گئے, تو جو انصار تھے وہ تو خوب خرچ صدقہ کیا کرتے تھے اور انہوں نے مہاجرین کے اوپر بھی خوب صدقہ کیا تھا. یہ مہاجرین جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, نیکیوں میں ہم انصار کا تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ انہوں نے تو اپنے شہر کو ہمارے لیے کھول دیا, اپنے گھروں اور کاروبار کو ہمارے لیے کھول دیا. اس کے باوجود یہ ان کا ایک پلس پوائنٹ, پھر یہ وہی نماز پڑھتے ہیں جتنی ہم پڑھتے ہیں, یہ اتنا ہی قرآن پڑھتے ہیں جتنا ہم پڑھتے ہیں, یہ اتنا ہی قرآن یاد کرتے ہیں جتنا ہم یاد کرتے ہیں, یہ اتنے ہی روزے رکھتے ہیں جتنے ہم روزے رکھتے ہیں. تو اب یہ بتائیں, اور ان کے پاس صدقہ کرنے کے لیے بھی بہت مال ہے اور ہمارے پاس تو مال نہیں ہے, تو یہ بتائیں کہ ہم ان کو کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی راکٹ سائنس نہیں بتائی, کوئی بڑے بڑے عمل نہیں بتائے کہ اچھا اب تم ایسا کرنا کہ تم رات میں کھڑے ہو کے 70,000 کی تسبیح پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم نہیں جانتے ہمسائے کی مدد کرنا صدقہ ہے, اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے. انہوں نے مال کے صدقے کی بات کی تھی نا, اللہ کے رسول نے کہا کہ مال کے صدقے کے بغیر بھی صدقہ ہو سکتا ہے. کسی کو قرآن کی آیت سکھا دینا صدقہ ہے, اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے, اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا صدقہ ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا, اپنی بیوی کے ساتھ رومانٹک ہونا صدقہ ہے. اور آپ سب کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ رومانٹک ہونا صدقہ ہے. اگر آپ کی شادی کو 15-20 سال ہو چکے ہیں اور آپ کافی دنوں سے رومانٹک نہیں ہوئی, کیا رمضان کے مہینے میں رومانٹک ہوا جا سکتا ہے؟ دن میں نہیں, رات میں. آپ سب نے اپنے شوہروں کو آخری دفعہ آئی لو یو کب کہا تھا؟ رمضان سے پہلے؟ رمضان سے پہلے بھی نہیں, پچھلی عید پہ. چلیے آج کہیے گا. ہاں اب یہ بھی ہوم ورک ہے آپ کا. آج اپنے شوہروں کو, جو آپ میں سے شوہروں والی ہیں, ان کو آئی لو یو کہے گا تاکہ آپ کو ایک صدقہ ایکسٹرا کرنے کا موقع مل جائے. اب آپ کمپیٹ کر سکتی ہیں اپنے شوہروں سے, اب وہ جو بھی کرتے رہیں. آپ کیا اخلاص, آپ کا خلوص آپ کا رب جانتا ہے. آپ نے ان کو یہ کہنا ہے, یہ سمجھ کے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے اور میں کہوں گی تو مجھے صدقے کا ثواب ملے گا. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کی ڈے ٹو ڈے روٹین عبادت بن سکتی ہے. آپ جو کھانا پکاتی ہیں, آپ جو افطار بناتی ہیں, اس کو بھی عبادت سمجھ کے کریں. اگر آپ اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بنا رہی ہیں, اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کی چیزیں تیار کر رہی ہیں, یہ آپ کی عبادت ہے. نعمت سمجھیں گی اپنے خاندان کو, نعمت سمجھیں گی اپنے شوہر کو, اپنے والدین کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنی اولاد کو, تو آپ خوشی سے ان کے لیے کام کریں گی نعمت سمجھ کے. ہاں اللہ نے مجھ پر ذمہ داری ڈالی ہے, میں احسن طریقے سے ان کا خیال رکھنے کی کوشش کروں. اپنی انرجیز کو پازیٹیو لگائیں گی, آپ کی عبادت ہے. جس عمل میں آپ حلال کام میں اپنی انرجیز لگائیں گی وہ آپ کی عبادت بن جائے گی. وہ جبرائیل علیہ السلام کی آپ نے حدیث سنی ہوگی جس میں انہوں نے عبادت کے اینگل سے 3 لیولز بتائے تھے, کہ سب سے بیسک لیول ہے اسلام کا, اس کے بعد ایک لیول اوپر اٹھتا ہے ایمان کا, اور اس کے بعد سب سے ٹاپ لیول کیا ہے؟ احسان کا. جو چیز آپ پر فرض نہیں ہے پھر بھی آپ کرتی ہیں, آپ احسان کے رویے پر ہیں. اس لیے آپ سب خواتین کو میں کہہ رہی ہوں, آپ میں سے جن جن کی ساسیں موجود ہیں, اللہ نے آپ کے سر پر آپ کے شوہر کی والدہ کو سلامت رکھا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہوا ہے احسان کرنے کا. 2+2 کی طرح رول اصول فرض نہیں ہے. ہم جب دین کی 4 باتیں پڑھتے ہیں تو 4 میں سے اگر 3.5 ہمارے مطلب کی نہیں ہوتی تو ہم نہیں یاد رکھتے, اور وہ آدھی بات جو ہمیں لگتا ہے ہاں یہ ہمارے مطلب کی ہے, اس کو ہم فوراً اپلائی کرنا شروع کر جاتے ہیں بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس آدھی بات کا ایسنس ان 3.5 باتوں پر عمل کیے بغیر نہیں آ سکتا. آج خواتین دین پڑھ کر یہ تو جان گئیں کہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے شوہر کے والدین کی خدمت کرنا. ٹھیک ہے, نہیں ہے, فرض نہیں ہے. اگین اسلام صرف اور صرف گاڑھے قانون پر نہیں بنا. اسلام نے صرف اور صرف مجھے اور آپ کو لاز نہیں دیے کورٹ کے رولز اور ریگولیشنز کی طرح. جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے قانون دیا ہے, وہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اخلاق بھی دیا ہے. کچھ چیزیں اخلاق سے کرنے کی بھی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں محبت سے کرنے کی بھی ہوتی ہیں, اور کچھ چیزیں احسان کے درجے پر جا کر کرنے کی بھی ہوتی ہیں. آپ اپنی ساس کا خیال رکھیں گی, یہ آپ کے لیے احسان کا درجہ ہے. اور یاد رکھیں, آپ کو اس کی برکت اپنی زندگی میں ہمیشہ محسوس ہوگی, ہمیشہ. ہم کہتے ہیں لو ساس ہیں تو کیا دل سے دعا نکلے گی, میں اتنا بھی کر لوں مجھے دعا نہیں دیتی, بیٹی کو دعا دیتی رہتی ہیں. آپ نے کس کے لیے کیا تھا؟ کی پوائنٹ یاد رکھیں, اخلاص. آپ کا مقصد تھا اللہ کی رضا. یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے ان کی زبان سے دعا نہیں سنی تو آپ کو لگا کہ شاید دعا بھی نہیں دیتی تو میں نہیں کرتی. آپ خدمت کریں اور آپ دیکھیں گے اپنی زندگی میں آپ کو اس کی برکت اور آپ کو اس کے پھل نظر آئیں گے. کل کو آپ نے اور میں نے بھی تو بوڑھا ہونا ہے, کل کو ہماری بہویں بھی تو آئیں گی. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بہو جو ہے وہ ہمارے ساتھ محبت سے رہنے والی, ہماری خدمت کرنے والی, ہمارے ساتھ جو ہے وہ دوستی کے لیول پر آنے والی ہو. ہم نہیں چاہیں گے, یا ہم یہ چاہیں گے کہ ہماری بہویں آئیں اور ہم سب کو جو ہیں وہ گھروں سے نکال کر اکیلے گھروں میں رکھ دیں اور خود اپنے شوہروں کے ساتھ اکیلا رہنا شروع کر دیں. تو خاندانوں کے اندر مل کر رہنے کے لیے آپ کو احسان کی ضرورت ہوتی ہے, اور احسان آپ کو ڈے ٹو ڈے معاملات میں کرنا ہوتا ہے. آپ اور میں سارا دن جائے نماز پر بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ اور میں پورا سال روزے نہیں رکھ سکتے. تو احسان کیا ہے؟ کانشیس ہو جائیں اپنی ڈیلی روٹین میں, اپنی ڈیلی روٹین میں احسان کریں لوگوں کے اوپر, اپنی ڈیلی روٹین میں لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی کوشش کریں, اور جو بھی حلال کام کریں اس کو اللہ سے لنک کر دیں. ایک حدیث آتی ہے حضرت معاذ سے اور سلمان فارسی سے. ایک مرتبہ معاذ ابن جبل کے ہاں سلمان فارسی آئے. بعض روایت میں حضرت سلمان فارسی کا نام آتا ہے, بعض روایت میں کسی اور صحابی کا نام آتا ہے. تو حضرت معاذ کے گھر میں سلمان فارسی اسٹے کرنے کے لیے آئے. حضرت معاذ نے جب کھانا وانا ان کو کھلا دیا تو ان سے کہا کہ اچھا اب آپ اچھا ہم چل کر اب سوتے ہیں. تو سلمان فارسی نے کہا کہ نہیں مجھے تہجد پڑھنی ہے. حضرت معاذ نے ان کو انسسٹ کیا کہ نہیں ابھی ہم سوئیں گے. حضرت سلمان نے کہا نہیں میں تو تہجد پڑھوں گا. حضرت معاذ جو تھے یہ جا کر سو گئے. اور پھر یہ ان کے لیے آتا ہے کہ یہ تقریباً فجر سے صبح صادق سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اٹھے اور پھر اٹھ کر انہوں نے اپنی تہجد ادا کی. سلمان فارسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنی تہجد کے اوپر اپنی نیند کو پریفرنس دی؟ تو انہوں نے کہا کہ یقیناً تہجد مجھے پیاری ہے لیکن نیند بھی مجھے پیاری ہے, اس لیے کہ سوؤں گا اس کے بعد جب اٹھوں گا تو پھر کانسنٹریشن سے اللہ کی عبادت کر سکوں گا. تو آپ کا سونا بھی عبادت بن سکتا ہے. لیکن ہمارا ایسا سونا نہیں کہ ہم تو مردوں سے شرط لگا کر سوتے ہیں. شاید مردے جاگ جائیں, ہم نہیں جاگتے. سحری کے بعد ہم جو سوتے ہیں تو اماں آواز دیتی رہتی ہیں, بیٹا ڈیڑھ بج گیا, بیٹا پونے دو ہو گئے, بیٹا دو بج گئے, بیٹا دو بج کے پانچ منٹ ہو گئے. الارم بجتا ہے اور سنوز آن ہوتا ہے آف ہوتا ہے, سنوز آن ہوتا ہے آف ہوتا ہے. ہم مردوں سے شرط لگا کر سوتے ہیں. اتنا سونے کی بات نہیں ہے. حضرت معاذ جو تھے یہ فجر سے کتنی دیر پہلے اٹھے تھے؟ ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اٹھ کر تہجد پڑھی تھی. ہم تو تہجد, اللہ ہمیں تہجد پڑھنے والا بنائے. ہم میں سے چند ہی لوگ ہیں جو تہجد پڑھتے ہیں. سونا عبادت ہے لیکن ایسا سونا نہیں کہ جو سونا آپ کو عبادت سے غافل کر دے. انرجی گین کرنے کے لیے سوئیے, اس لیے نہیں سوئیں کہ آپ اور میں سو سو کر اپنی زندگی گزار دیں گے. اگر آپ سائنٹیفکلی کبھی کسی رپورٹ یا کسی ریسرچ کو گوگل آؤٹ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ایک 60 سال کی زندگی میں انسان مور دین ہاف لائف سو کر گزارتا ہے. مور دین ہاف سو کر گزارتا ہے. تو ہم سونے کے لیے تو دنیا میں نہیں بھیجے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دن میں کتنے گھنٹے ہوتے تھے؟ مور دین ہاف سو کر گزارتا ہے. تو ہم سونے کے لیے تو دنیا میں نہیں بھیجے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دن میں کتنے گھنٹے ہوتے تھے؟ کیوں 72 نہیں ہوتے تھے؟ لگتا تو ایسے ہی ہے 72 ہوتے تھے, 72. ان کے دن میں بھی 24 گھنٹے تھے. ہمارے دن میں کتنے ہوتے ہیں 24. 12 میں سے کتنے گھنٹے سوتے ہیں؟ 12 میں سے 12 گھنٹے سوتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس نیند کا اللہ کو حساب دینا ہوگا؟ اس نیند کا بھی اللہ کو حساب دینا ہوگا. یہ جاگ کر آپ جو اچھے کام کر سکتی تھیں, اگر سونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا تھا تو یہ اتنی بڑی کتاب قرآن میں کیوں نازل کر دی؟ قرآن کی شکل میں اللہ کہتا سوتے رہو مسلمانوں, اور مسلمان سوتے رہتے, اور اس کے بعد مسلمان سو سو کے عبادت کر رہے ہوتے اور سو سو کے اجر کما رہے ہوتے, اور اس کے بعد سوتے سوتے اللہ کے پاس پہنچ جاتے, سوتے سوتے جہنم جو ہے وہ جنت میں پہنچ جاتے, تو کوئی زندگی مشکل نہ ہوتی. یہ جو اتنی بڑی کتاب آپ کے اور میرے سامنے 6500 کے قریب آیات کی موجود ہے, اس میں ذرا دیکھیں کتنی آیات سونے کی آتی ہیں. اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی اور ہمارے بچوں کو رات میں نیند نہیں آتی. اماں اگر 11:30 بجے بستر پہ جائیں گی تو ایسے پوچھیں گے آپ سونے جا رہی ہیں؟ ہاں بیٹا سونے جا, اتنی جلدی؟ ابھی تو صرف 11:30 ہوئے ہیں. اور اس کے بعد مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھیں گے, لو اماں کو دیکھو کتنی جلدی سو جاتی ہیں. کیا نہ چاہ رہے تھے اماں, کتنی پینڈو ہیں. اماں اتنی جلدی سو جاتی ہیں, ہمیں دیکھو, ہماری تو آنکھیں ہی رات میں کھلتی ہیں. آج کل کے بچوں کی آنکھیں رات میں کھلتی ہیں. بچے کیا کہتے ہیں, ہمارا ذہن اچھا کام کرتا ہے رات میں. کیوں؟ اس لیے کہ اماں ابا بےچارے تو دونوں کٹ سو رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد جو مرضی کریں, لائٹس کھولیں اور کمپیوٹر پہ جو مرضی کریں یا آئی پیڈ پہ جو مرضی کریں یا چیٹنگ کریں یا جو بھی کریں, ایکس وائی سی. اماں ابا تو سو گئے, اب کوئی آواز نہیں آئے گی. تو اپنے جسم کو آرام ضرور دلوائیں, لیکن اتنا آرام دلوائیں کہ جو آرام آپ کی بس کمر سیدھی کرے اور آپ کو دوبارہ سے انرجیٹک کر دے اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے. کوئی بھی معمولی سا بھی کام کریں, اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں, آپ کی عبادت ہے. آپ سب کا سکول جانا عبادت, آپ سب خواتین کا اپنے گھروں کو سنبھالنا عبادت, جس کے نیو بورن بچے ہیں ان کا اپنے بچوں کے ڈائپر بدلنا عبادت. ڈائپر بدلنا عبادت ہے؟ بالکل عبادت ہے. اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے, اس نعمت کو نعمت سمجھتے ہوئے اس کا شکر ادا کریں گے تو عبادت بن جائے گا. شوہر کے لیے لپسٹک لگانا عبادت ہے؟ جی ہاں, شوہر کے لیے لپسٹک لگانا عبادت ہے. صرف باہر نکلتے ہوئے لپسٹک نہیں لگائی جاتی, شوہر کے لیے بھی لپسٹک لگائی جاتی ہے. اپنے ان عبادت کے اینگلز کو اپنی زندگی میں اچھے طریقے سے استعمال کریں تاکہ آپ جو ہیں وہ اللہ کی بندی بن کر اللہ کے سامنے پہنچیں. اب ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ اور میں اپنے روز مرہ کے کاموں کو عبادت کیسے بنا سکتے ہیں. دیکھیں, اس کا ایک ہی طریقہ ہے. آپ کا ہر کام عبادت بن جائے گا, آپ حلال کے دائرے میں آ جائیں گی جب آپ اپنی زندگیوں میں قرآن کو کھول لیں گی. زندگی میں قرآن کا کھلنا بہت ضروری ہے, قرآن کا فہم بہت ضروری ہے, قرآن کی گہرائی کے مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یاد رکھیں, آپ الحمدللہ بہت کنوکشن کے ساتھ یہاں پر آ رہی ہیں اور اللہ تعالی ہمیں خیریت سے اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تو بہت کم دن رہ گئے ہیں, ایسے لگ رہا ہے کہ اب جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے جو ہے بس رمضان بھی نکل رہا ہے اور یہ پروگرام بھی بہت جلدی مکمل ہونے والا ہے. آپ کو رمضان کے بعد قرآن کی کلاسز کے لیے نکلنے میں سب سے بڑی ڈسٹریکشن آپ کی اپنی مصروفیات اور آپ کی اپنی دنیا آئے گی. جب قرآن کے لیے آپ ارادہ کریں, اپنی ڈسٹریکشنز کو ایک طرف کر دیں. یہ جو ہاروت اور ماروت کا آپ نے نام سنا, ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو بھیجا گیا تھا. سفیان الثوری کہتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ سخت دنیا کا جادو ہے. اس لیے کہ ہاروت اور ماروت کو کیا سکھایا گیا تھا کہ وہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالا کرتے تھے. دنیا کا جادو کیا کرتا ہے؟ بندے کو رب سے جدا کر دیتا ہے. تو سفیان الثوری نے کہا کہ ہاروت اور ماروت کے جادو سے زیادہ سخت دنیا کا جادو ہے. تو یہ دنیا کا جادو آپ کو اور مجھے اللہ کا بندہ نہیں بننے دیتا. اور جب قرآن پڑھنے بیٹھیں, اس دنیا کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں. جب قرآن پڑھنے بیٹھیں, اپنے مستقبل کے فیئرز کو بھی تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں. آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن بھٹک رہا ہوتا ہے کسی اس پریشانی کی طرف جس میں آپ انوالو ہوتے ہیں. بتانے والا آپ کو قرآن کی باتیں بتا رہا ہوتا ہے, اور اگر آپ کا ذہن بھٹک رہا ہو تو آپ ڈسٹریکٹڈ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں پر جنت کی آیات آئیں اور کہاں پر جہنم کی آیات آ گئیں. تو اپنے غم کو بھی ایک طرف کر دیں اور اپنی خوشیوں کو بھی ایک طرف کر دیں جب قرآن کے سامنے بیٹھیں, اور قرآن سے اللہ کا رنگ اپنانے کی کوشش کریں. صبغت اللہ, اللہ کا رنگ. اور قرآن میں آتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً, رنگ میں اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے. عبادت اللہ کا رنگ آپ کے اوپر چڑھائے گی, ایسا رنگ کہ سامنے والے کو آپ کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. ایسا انسان بننے کی ضرورت ہے, ایسا انسان بنے کہ جو آپ کو دیکھے, آپ کو دیکھ کر اس کو کون یاد آئے؟ اللہ یاد آئے. یعنی آپ کا فزیکل اپیئرنس عبادت والا, آپ کی گفتگو عبادت والی, آپ کا کلام اور اخلاق عبادت والا, آپ کے معاملات اور ڈیلنگ عبادت والی, آپ کا اٹھنا بیٹھنا عبادت والا, اور آپ کا عبادت میں نماز کے اندر کھڑے ہونا آجزی والا اور انکساری والا. تو اس چیز کو آپ اپنے اوپر لانے کی کوشش کریں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا مجھے بہت ہی پیاری لگتی ہے. وہ دعا جب میں نے فرسٹ ٹائم سیکھی تھی, آپ کو پتہ ہے نا میں نے کس سے سب سے پہلے قرآن پڑھا تھا؟ آپ میں سے کتنے لوگ مجھے جانتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں. میری جو سب سے پہلی استاد تھیں وہ تھیں ہما نجم الحسن, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. ان سے جب میں نے فرسٹ ٹائم قرآن سنا تو وہ قرآن کی پہلی ڈائمینشن تھی جو مجھے اس طرح سے نظر آئی کہ قرآن اس طرح سے بھی سمجھا جاتا ہے اور قرآن کی اس طرح سے بھی کوئی اہمیت ہوتی ہے. اس میں نے جو کورس کیا تھا وہ تقریباً اس وقت 18-19 منتھس کا تھا. اس کورس کے اندر انہوں نے ایک دعا سکھائی تھی, اور وہ دعا مسنون دعا تھی. وہ دعا اس کورس کا حصہ تھی اور مجھے یاد کرنی تھی, کافی لمبی دعا تھی. آپ کو پتہ ہے ہم قرآن کی دعائیں یاد کر لیتے ہیں, مسنون دعا یاد کرتے کرتے کتنی مشکل ہوتی ہے. ہم یاد کر بھی لیں تو ہم کتاب بند کر کے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں, کتاب کھولتے ہیں تو فر فر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن وہ دعا انہوں نے سمجھائی ایسے, اس کے معنی الحمدللہ اتنے اچھے سمجھ آئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا کہ وہ مفہوم آج تک میرے ذہن میں ہے. اور وہ واحد دعا ہے کہ میں جس وقت پڑھتی ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. کبھی کبھی آپ کتنا رونا چاہ رہے ہوتے ہیں, آپ کو آنسو نہیں آتے نا آنکھوں میں, پھر آپ رونی شکل بنا لیتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, جب دعا مانگو تو رو, اور اگر رونا نہ آئے تو کیا کرو, رونی شکل بنا لو. تو آج آپ کے بچے جو ہیں بات بات پہ رونی شکلیں بنا رہے ہوتے ہیں, آپ ان سے کہا کریں بیٹا یہ رونی شکل جائے نماز پر بیٹھ کر دعا مانگتے ہوئے بنانا, یہاں کام نہیں آئے گا وہاں کام آئے گا. تو اللہ کے رسول نے کہا ہے رونا نہ آئے تو روتی ہوئی شکل بناؤ. یہ جو دعا آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس میں رسول اللہ نے عبادت کو اور قرآن کو, عبادت کو پورے ایسنس میں دیکھیں یعنی پوری زندگی, عبادت مسلمان کی یا بندگی آپ اس کو کہہ لیں, بندگی کو عبادت کو رسول اللہ نے قرآن سے جوڑا ہے کہ انسان بندگی پر آ کیسے سکتا ہے, انسان کے 24/7 عبادت بند کیسے سکتے ہیں جب اس کی زندگی میں قرآن آ جاتا ہے. رسول اللہ نے دعا سکھائی, اللہم انی عبدک بنت عبدک بنت امتک, اللہ میں آپ کا بندہ ہوں, آپ کے بندے کا بیٹا ہوں اور آپ کی بندی کا بیٹا ہوں, یا آپ اس کو جب اپنے فیمینن پروناؤن میں بولیں گی تو بیٹی ہوں آ جائے گا. یعنی پہلا ہی کلیم یہ ہے کہ اللہ میں ساری غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرتا ہوں, نہ صرف میں اپنے آپ کو کلیم کر رہا ہوں کہ میں آپ کا بندہ ہوں, اللہ میری ماں بھی آپ کی بندی اور میرے والد بھی آپ کے بندے, ہم تو پورا خاندان ہی جو ہے وہ آپ کی غلامی کے اندر ہے. پھر رسول اللہ نے سکھایا کیسے کہو, ناصیتی بیدک, اللہ میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے, یعنی میں ہر تقدیر کا فیصلہ جو ہے اس کو مانتی ہوں. یہ جو پیشانی ہے, یہ جو آپ کا ماتھا جس کو ہوتا ہے, اس کو ہم سجدے میں زمین پر رکھتے ہیں, اور سجدے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ اعضاء جو ہیں وہ زمین کو ٹچ کرنے چاہیے, یعنی کہ آپ کیا ماتھا, آپ کی پیشانی, آپ کی ناک, آپ کے دونوں ہاتھ, دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں, تو یہ سات اعضاء جو ہیں آپ کے, یہ آپ کے سجدے میں ٹچ کرنے چاہیے. ماتھا کسی کے سامنے رکھنا الٹیمیٹ عاجزی کا اظہار ہے. آپ کسی انسان سے بہت محبت کرتی ہوں اور آپ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کریں اور پھر آپ اس کو سوری بولیں, تو آپ کسی کے سامنے زمین پر اپنا ماتھا اور ناک تو نہیں رکھ دیتے نا. الٹیمیٹ عاجزی, ناصیتی بیدک, اللہ میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے, یعنی یہ جو میرا دماغ ہے, آپ کو پتہ ہے یہ آپ کا فرنٹ پہ فرنٹل لوب ہوتا ہے, جو آپ کا نروس سسٹم ہے, آپ کا فرنٹل لوب آپ کے نروس سسٹم کا یہ فرنٹ پر ہوتا ہے, اور سائنس کہتی ہے کہ آپ کے فرنٹل لوب میں ساری تھنکنگ پاور ہوتی ہے, آپ سوچتے سارا اپنے فرنٹل لوب سے ہیں. اور جب اپنی پیشانی اللہ کے سامنے رکھتے ہیں تو کیا کلیم کر رہے ہیں, اللہ میرے ارادے, میری انٹینشنز, میری تھنکنگ, میرا تھنکنگ پیٹرن, میرا مائنڈ سیٹ, میرے پرسیپشنز, اللہ سب آپ کے کنٹرول میں ہیں اور میں آپ کے کنٹرول پر ایمان رکھتی ہوں, میں آپ کے حوالے اپنی انٹلیکٹ کو کرتی ہوں. اللہ سے یہ دعا کرنا ہے ناصیتی بیدک, کہ اللہ میری عقل کو کس کے تابع کر دے, اپنے تابع کر دے, میں قرآن پڑھ کر اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤں, میں سنت سن کر اپنی پسند کے احکامات اس کے اندر سے نہ نکالوں. پھر آگے رسول اللہ نے سکھایا, ما دن فی حکمک, اللہ آپ کا فیصلہ میرے حق میں ہونے والا ہے, یعنی ایمان کی میری زندگی میں جو بھی ہوگا وہ کون کرے گا, اللہ کرے گا. آپ نہیں دیکھتے کہ کئی مرتبہ آپ کی بہت اچھی پلاننگ ہوتی ہے, لیکن آپ کی اس بہت اچھی پلاننگ کے باوجود آخری پوائنٹ پر آ کے آپ کے کام رک جاتے ہیں, ایسا ہوتا ہے نا, وہ کون روکتا ہے, اللہ روکتا ہے, اللہ اس میں آپ کی اور میری کوئی بہتری رکھ رہا ہوتا ہے. تو عاجزی کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میرے کام رک جاتے ہیں, ما دن فی حکم, اس میں آپ ہی کا حکم ہوتا ہے, میرے ہر کام میں آپ کا فیصلہ ہوتا ہے. جیسے کوئی بہت محبت کرنے والا بچہ ہو, آپ اسے بہت محبت سے پوچھیں کہ بیٹا آج تمہارے لیے میں افطاری میں کیا بناؤں, تو آپ کا بہت ہی محبت کرنے والا بچہ آپ سے کہے, امی میری پیاری امی, آپ میری امی ہیں, آپ سے بڑھ کر مجھ سے کون محبت کرتا ہے, آپ میری صحت کے لیے بہت اچھا سوچیں گی, آپ جو بنائیں گی اور اپنے ہاتھوں سے کھلائیں گی میں کھا لوں گا, آپ کو کتنا پیار آئے گا, آئے گا نا. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آلموسٹ ہمیں اسی انداز میں دعا سکھائی, اللہ پیارے اللہ آپ کی میں بندی ہوں, آپ ہی کے حکم کے تابع میری عقل ہے, آپ نے ہی مجھے زندگی دی ہے, آپ کا جو فیصلہ ہوگا میں اس کو قبول کروں گا, آگے رسول اللہ نے کہا، عدل فی قضاءک، نہ صرف میں آپ کا فیصلہ قبول کر لوں گا، مجھے یقین ہے کہ آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ عدل پر مبنی ہوگا، آپ میرے فائدے کی بات کریں گے. اور اپنے بچوں کو بچپن سے یہ چیز سکھانا کتنا ضروری ہے. آج کل کی اولادیں فزیکل امپرفیکشن کا کمپلیکس رکھنے لگ گئی ہیں، میرے بال ایسے نہیں ہیں، میری ناک ایسی نہیں ہے، میری آنکھیں ایسی نہیں ہیں، میرے ہونٹ ایسے نہیں ہیں، میرا کمپلیکشن ایسا نہیں ہے. اور ہماری اس آرٹیفیشل دنیا نے ہماری سب چیزوں کو، انوائرمنٹ کو آرٹیفیشل کر دیا ہے. تمہارے ہونٹ پتلے ہیں، بوٹاکس کرا لو، کیا مسئلہ ہے. تمہارے بال کر لیے ہیں، کوئی بات نہیں، اسٹریٹننگ کروا لو، ایکسٹینسو کروا لو، کیریٹن پروٹین ٹریٹمنٹ کروا لو، کیا مشکل بات ہے. ہم اپنے آپ کو آرٹیفیشل کر رہے ہیں. کانٹینٹ رہیں جو اللہ نے دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. جیسا اللہ نے چہرہ بنا دیا، اللہ کا شکر ادا کریں اور دل سے شکر ادا کریں. اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں، اللہ میرا چہرہ، آپ کا فیصلہ. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے جس گھر میں پیدا کیا، اللہ میرے والدین، آپ کا فیصلہ. اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے جیسے بہن بھائی دیے، اللہ میرے بہن بھائی، آپ کا فیصلہ. اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے جیسا شوہر دیا، اللہ میرا شوہر، آپ کا فیصلہ. اللہ نے جو جو نعمت دی ہے اس کے آگے یہ آپ اپنا مائنڈ سیٹ رکھ لیں، آپ کے اندر شکر کی کیفیت آئے گی، آپ کے اندر کفر کی کیفیت نہیں آئے گی، ناشکری کی کیفیت نہیں آئے گی. اپنی نعمتوں کو کافی سمجھیں، آپ میں قناعت آئے گی. اور اپنے سسرال والوں کے لیے بھی جب خیال آئے کہیں، اللہ میرا سسرال، کس کا فیصلہ؟ امی آپ کا فیصلہ، ابا آپ کا فیصلہ، کس کا فیصلہ؟ اللہ آپ کا فیصلہ. یہ ہے عدل فی قضاءک. اپنے اندر کسی بھی قسم کی اکڑ کو نہ آنے دیں. جس رب نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، اس رب کے احسان کے نیچے مجھے کتنا دبا ہونا چاہیے. آپ ایک انسان کے سر کے اوپر 10 کلو کی گٹھری رکھ دیں تو جیسے وہ تیزی سے نارملی چلتا ہے، اتنی تیزی سے چل سکتا ہے؟ آپ ایک انسان کے اوپر 10 گٹھریاں رکھ دیں 5-5 کلو کی، اب اس کا عالم کیا ہوگا چلنے کا؟ اب وہ جھکا ہوا چلے گا. اللہ کی نعمتوں کی کتنی گٹھریاں میرے کندھوں اور میرے سر پر رکھی ہیں، تو میرے اندر اکڑ کیسے آ سکتی ہے؟ میرے اندر عجب کیسے آ سکتا ہے؟ میرے اندر تکبر کیسے آ سکتا ہے؟ سنبھل کر چلنے کی کوشش کریں. ما دن فی حکم، اللہ کا حکم مان جائیں. اللہ کے حکم کو عدل فی قضاءک، اللہ کے حکم کو کافی سمجھیں. اللہ نے آپ کو جیسا بنایا ہے اس پر کانٹینٹ رہیں. یاد رکھیں، کیا پتا اللہ آپ کو اور حسن دیتا تو آپ میں بغاوت آ جاتی. جیسے احادیث کے مفہوم میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اگر کچھ لوگوں کا رزق بڑھا دے تو ان کے اندر غفلت آ جائے، وہ بھٹک جائیں. تو اللہ کا احسان کہ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں. آپ کو ڈاکٹر، آپ بیمار ہوتی ہیں، ڈاکٹر آپ کو جو ڈسکرپشن لکھ کر دیتا ہے، آپ لے کر جاتی ہیں اس کو ڈسپنسری اور آپ کہتی ہیں اچھا یہ 4 دوائیں لکھی ہیں، اور سامنے کھڑے ہوئے دکان والے سے کہتی ہیں یہ 4 نہیں، اس کی جگہ یہ 4 دے دو. آپ یہ کرتی ہیں؟ ڈاکٹر آپ کو جو دوا دیتا ہے آپ کی بیماری کی، آپ وہ لیتی ہیں نا؟ چاہے وہ آپ کا لینے کے بعد بی پی ہائی کرے، یا وہ خدا نہ خواستہ آپ کو کانسٹیپیشن کر دے، یا وہ آپ کو ڈائریا کر دے، آپ نے اپنی کسی بیماری کو دور کرنے کے لیے جو دوا لکھوائی ہے آپ اس کو لیتی ہیں. اللہ نے بھی آپ کو دکھ سکھ کی جو گولیاں دی ہیں اس قرآن کے اندر، ایمان رکھیں اس میں آپ کا فائدہ ہے، لے لیں اس کو، قبول کر لیں اس کو. یہ ہے عدل فی قضاءک اور ما دن فی حکمک. آگے آیا اللہ کے رسول کہتے ہیں، اسألک بکل اسم ہوا لک، اللہ میں آپ کے ہر نام کے ساتھ آپ سے سوال کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ میں آپ کو آپ کے ناموں کا حوالہ دیتی ہوں. سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک، جو آپ نے اپنے نام اپنے لیے پسند کیے، یعنی آپ نے اپنے نام رکھے، آپ نے وہ نام جو آپ نے کسی کتاب میں نازل کیے یا وہ نام جو آپ نے کسی مخلوق کو سکھائے. ہم تو تقریباً اللہ کے 99 نام جانتے ہیں نا، لیکن سکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کے رنگ قیامت تک نظر آتے رہیں گے، اللہ کی صفات قیامت تک واضح ہوتی رہیں گی. اور سورہ کہف کی آخری آیات میں کیا آتا ہے کہ اگر اللہ کے کلمات لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت قلم بن جائیں تب بھی تمہارے رب کی باتیں مکمل نہیں ہوں گی. تو اللہ آپ کے جتنے بھی نام ہیں میں ان سب کا آپ کو حوالہ دیتی ہوں. اور رسول اللہ نے کہا اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک, اللہ میں ان ناموں کا بھی آپ سے حوالہ دے کر سوال کرتی ہوں جو ابھی آپ نے اپنے پاس علم میں رکھے ہیں, ابھی ہمارے لیے وہ غیب میں ہیں, ہم ان ناموں کو نہیں جانتے. تو آپ کو یہاں وسیلے کا اینگل مل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ اللہ کو اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کر مانگے, اللہ سے اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے اور اللہ سے اللہ کی رحمت مانگے. اب جب ہم یہ سارا طریقہ سیکھ لیتے ہیں, ابھی تک تو اللہ کے رسول جو ہیں وہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں نا کہ میری زندگی میں جو کچھ ہے آپ کی وجہ سے ہے, میری زندگی میں جو نعمت ہے وہ آپ کا احسان ہے, اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. اب سوال کیا کرتا ہوں, ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, 20 تراویاں پڑھتے ہیں, 8 تراویاں پڑھتے ہیں, تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن کے صفحے کے صفحے پڑھتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ میرے بچوں کو پاس کر دے, اللہ میرے شوہر کا کاروبار بہت برکت والا کر دے, اللہ میرا گھر بہت بڑا کر دے, اللہ میری گاڑی بہت بڑی کر دے. ہم یہی دعائیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, انتج القرآن ربی قلبی, اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. یہ دعا رسول اللہ نے مانگی, اللہ میرے دل میں سے تعصب کو ختم کر دے, مجھے قرآن سے جوڑ دے, اللہ میرے دل کا اندھیرا ختم کر دے. اللہ جس کے دل میں قرآن آ جائے گا, یاد رکھیں وہ براڈ مائنڈیڈ ہو جائے گا, وہ نیرو مائنڈیڈ نہیں رہ سکتا, اس کا دل کھل جائے گا. تو اللہ کے رسول نے کہا انتج القرآن ربی قلبی و جلا حزنی, اللہ میرے غم دور کر دے, وَذَهَابَ هَمِّي وَغَمِّي, اللہ میری فکروں کو دور کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا آپ کو مسنون دعاؤں کی کتابوں میں مل جائے گی. اس کو ضرور ایک مرتبہ دن میں ترجمے کے ساتھ کسی بھی وقت پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر انشاءاللہ بندگی کا رنگ جو ہے وہ شامل کریں گے. اللہ نے بندگی کے جو رنگ ہیں وہ مجھے اور آپ کو قرآن میں بھی انبیاء سے بہت سکھائے ہیں. اور اسکالرس کہتے ہیں کہ آپ ہر نبی سے کسی نہ کسی اینگل سے بندگی سیکھ سکتے ہیں. جیسے آدم علیہ السلام کی بندگی کیا سیکھ سکتے ہیں, آپ کی زندگی کا کیا اصول آدم علیہ السلام سے آنا چاہیے, جب زندگی میں گناہ ہو کیا کریں, معافی مانگیں, اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے مجھے معاف کر دے, اللہ آپ معاف نہیں کریں گے تو مجھے کون معاف کرے گا, اللہ آپ میرے لیے آسانیاں نہیں کریں گے تو میرے لیے کون آسانی کرے گا. اور آدم علیہ السلام کی دعا ہم جانتے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو آدم علیہ السلام سے کیا بندگی سیکھے ہم اپنی زندگی میں, گناہ پر شرمندگی. نوح علیہ السلام سے کیا بندگی سیکھیں, تبلیغ. 950 سال اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے رہے, اللہ کی بات سنیں لوگوں تک پہنچا دیں. اپنی زندگی میں یہ بندگی کا رنگ شامل کر لیں. امر بالمعروف, معروف کا حکم دیں, و نہی عن المنکر, اور برائیوں سے اور گناہوں سے اور منکرات سے لوگوں کو روکیں. یعنی دین کی خدمت کی بندگی نوح علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بندگی کا کیا پہلو ملتا ہے, عشق, محبت, قربانی. اپنی زندگی میں اللہ کی خاطر قربانی دینا سیکھیں, اللہ سے عشق کریں. اللہ کی خاطر اپنی دنیا کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں, گھر بار چھوڑا, اپنا خاندان چھوڑا, اپنا علاقہ چھوڑا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ کے حکم پر اپنے بیوی بچے کو صحرا میں چھوڑا, اپنے اللہ کے حکم پر اپنے بچے کے گلے پر چھری چلانے کو تیار ہو گئے. یہ عشق تھا ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگی میں اللہ کا عشق نصیب فرمائے. موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے کیا سیکھا, جس وقت اللہ جو حکم دے اس وقت کر لیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے وحی دی تھی پہلی کوہ طور کے اوپر اور ان کے ہاتھ میں ان کا عصا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا تھا, موسیٰ کیا کرو, چھوڑ دو, موسیٰ پھینک دو اس کو. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, پھینک دیا. اللہ نے کیا کہا, موسیٰ اٹھا لو. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, اٹھا لیا. موسیٰ علیہ السلام کی بندگی کیا ہے, جس وقت جو حکم سامنے آئے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. کوئی کمپیریزن تو نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے, آج آپ کا اور میرا موبائل فون بالکل اسی پوزیشن پر ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ میرا عصا ہے. اور پھر خود ہی بتانا شروع ہو گئے, اللہ اس سے میں اپنی بکریوں کو چراتا ہوں, اس سے میں ٹہنیوں کے پتے جھاڑتا ہوں. فائدے بتانا شروع کر دیے, ولیہ فیہا معارب اخرى, اور اس کے بہت سے اور فائدے بھی ہیں. آج ہمارا سیل فون, ہم قرآن کی کلاسز میں بھی آ جاتے ہیں تو ہمارا سیل فون ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوٹتا ہے. ہم نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں, ایک سلام پھرتے ہیں, جلدی سے بلنکنگ لائٹ کو چیک کرتے ہیں, کس کا واٹس ایپ پر میسج آیا, کس نے میرا انسٹاگرام پکچر لائک کیا, کس نے اسنیپ چیٹ کے اوپر مجھے رسپانس کیا. ادھر سلام پھیریں گے, ادھر موبائل چیک کریں گے. اب اتنی لمبی تراویح پڑھ رہے ہیں تو کیسے موبائل فون سے ہم آدھے گھنٹے کے لیے دور رہ سکتے ہیں؟ تو جائے نماز پہلے الٹا کر کے رکھ دیتے ہیں, اور بعض دفعہ الٹا بھی نہیں, سیدھا کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ جس وقت وہ بلنک کرے یا جس وقت میسج آئے پتا چل جائے, تاکہ میں جلدی سے سلام پھیر کر دوبارہ سے میسج چیک کرنا شروع کر دوں. اللہ کا حکم جس وقت سنا موسیٰ کی بندگی, اس وقت عمل کرنا شروع کر دیا. اللہ جب کہے اس نعمت کو چھوڑ دو, چھوڑ دیں. اللہ جب کہے اس نعمت کو اٹھا لو, چاہے آپ کو اس میں نقصان نظر آ رہا ہو اٹھا لیں. عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی بچپن سے ماں کی گود سے اللہ کا عبد ہونے کا اظہار. انہوں نے اپنی ماں کی گود میں بولا تھا انی عبداللہ, کریڈل میں بولا تھا, پنگوڑے میں بولا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی سے کیا بندگی کا پہلو سامنے آتا ہے؟ حیا اور کامل توکل. جو اللہ نے کہا کرتی رہیں. مریم علیہ السلام اپنی زندگی میں بڑے بڑے دور سے گزری. ان میرڈ بچی کا پریگننٹ ہو جانا کتنا بڑا امتحان اور کتنے الزامات لگے, لیکن ثابت قدم رہی. اللہ پر توکل تھا, ان کو پتا تھا جس اللہ نے اس مشکل میں ڈالا ہے وہ مجھے رسوا نہیں کرے گا, وہ مجھے آنر دے گا. اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے بڑے مذاہب کے اندر مریم علیہ السلام کو آنر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی, آپ کی دن کی بندگی جو تھی وہ تھی المدثر کی شکل میں, اور آپ کی رات کی بندگی تھی المزمل کی شکل میں. یعنی وہ دن میں اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش کرتے تھے, قم فانذر, اور رات میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے, اور اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی تھی. حضرت ابو بکر کی بندگی اطاعت. جس دن سے اسلام قبول کیا موت تک اپنی زندگی میں اطاعت کو شامل رکھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں فرمایا تھا, میں نے سب انسانوں کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے. ابو بکر کے احسانات کا حق میں ادا نہیں کر سکتا. حضرت ابو بکر کی بندگی سافٹ ہارٹیڈنیس, حلم تھا آپ کے اندر, نرمی تھی آپ کے اندر. حضرت عمر کی بندگی میں کیا نظر آتا ہے؟ اب بتائیں, آپ کو میں نے اتنی ساری چیزیں سکھا دیں, حضرت عمر کی بندگی میں کیا نظر آئے گا؟ جرت, انٹلیکٹ, فیصلہ کرنے کی صلاحیت, اور اس نے فیصلے کے اوپر عمل کرنے کی صلاحیت. حضرت عثمان کی بندگی میں کیا تھا؟ حیا کا پہلو. ایک مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی بتاتے ہیں کہ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر حضرت عمر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ کی تھائی سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا, مکمل نہیں ہٹا ہوا تھا, تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا. تو آپ جب بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت ابو بکر آئے, آپ ویسے ہی بیٹھے رہے. حضرت عمر آئے, آپ ویسے ہی بیٹھے رہے. پھر بتاتے ہیں صحابی کے حضرت عثمان آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے آپ کو ڈھانک کر اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. حضرت عثمان کی زندگی میں حیا کا پہلو بہت پرومیننٹ تھا. جی ہاں بالکل, بہت زیادہ ان کے حیا کا ذکر آتا ہے. حضرت علی کی بندگی کے لیے آتا ہے علم کا دروازہ تھے, علم کی اہمیت کو سمجھنے والے تھے, علم حاصل کرنے کا شوق رکھنے والے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ کے لیے آتا ہے کہ علم اور تقوی ان کی زندگی کا مقصد تھا. بہت ینگ ایج سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا تھا. ایک اسکالر ان کے لیے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس عمر میں لڑکے لڑکیوں کو تانگتے اور جھانکتے ہیں, امام بخاری علم کو تانکا اور جھانکا کرتے تھے, علم کے لیے اپنا وقت لگایا کرتے تھے. اور حضرت امام مسلم رحمہ اللہ آتے ہیں, ان کی زندگی کے لیے کہتے ہیں کہ ان کی بندگی کے اندر آرگنائزیشن تھی, بہت زیادہ انہوں نے آرگنائزڈ لائف گزاری. امام بخاری کے شاگرد تھے, اور امام بخاری کے کام ہی کو انہوں نے لوگوں کی سوچ کے مطابق آرگنائز کیا. جبھی جو امام بخاری کی مسلم شریف ہے اس کے اندر, صحیح مسلم کے اندر آپ کو چیپٹرز جو ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ملتے ہیں, جس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کی سوچ کے مطابق اس کو آرگنائز کیا. تو یہ آپ کو سرسری سا ایک پہلو دکھایا گیا ہے مختلف نیک لوگوں کا اور انبیاء کا. اب آپ کا اور میرا کام کیا ہے, اس میں سے کوئی نہ کوئی اپنے لیے عمل کا پہلو اٹھا کر ہم اپنی زندگی کے اندر بندگی کے اینگل کو لانے کی کوشش کریں. اگر اب تک میری زندگی میں گناہ تھے, اگر اب تک میری زندگی میں اللہ کی نافرمانی تھی, تو گھبرائیں نہیں. اللہ کو اپنا وہ بندہ بہت پسند ہے جو اللہ کی طرف توبہ کر کے پلٹتا ہے. آپ نے وہ روایت اکثر سنی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو صحابہ بتاتے ہیں, حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایک مسافر تھا جو اونٹ پر جا رہا تھا, صحرا میں سفر کر رہا تھا, اور اس کا سارا سامان اور اس کا کھانا پینا اونٹ پر تھا. تھوڑی دور سفر کیا, گرمی تھی, صحرا تھی, تپش تھی, تو تھک گیا. تو اس نے اپنے اونٹ کو ایک جگہ پر باندھا اپنی طرف سے اور سو گیا. سویا تو اس کی آنکھ لگ گئی. اب جب آنکھ کھلی, صحرا, دھوپ, گرمی, اور اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ غائب ہے, جس پر اس کا پانی, کھانا اور سارا سامان تھا. وہ ایک طرف دوڑا, دوسری طرف دوڑا, تیسری طرف دوڑا, یہاں تک کہ وہ کافی عرصے تک دور تک دوڑ کر اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا رہا. اس کو اپنا اونٹ نہیں ملا, تو اس کو یقین ہو گیا کہ بس اب اس صحرا میں میری موت آئے گی, اس لیے اس کے پاس پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں تھا. اسی انتظار میں کہ میری موت کب آئے گی, وہ بیٹھ گیا اور نا امید ہو کر بیٹھ گیا. اتنے میں سر اٹھا کر کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے سامان سمیت اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے. کیا یہ آدمی خوش ہوا ہوگا؟ آپ کو اسی خوشی کا اندازہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ اپنے بندے سے اس انسان کے جو اونٹ ملنے پر اس کو خوشی ہوئی, اللہ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ توبہ کر کے اس کی طرف پلٹتا ہے. اللہ سے اچھی امید رکھیں, اللہ سے کثرت سے دعا کریں, اللہ سے دعائیں مانگ کر اللہ کی بندگی میں آنے کی اللہ سے التجا کریں. اللہ میری اور آپ کی زندگی کو چلتا پھرتا قرآن, چلتا پھرتا اسلام, اور چلتا پھرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اخلاق بنا دے. اللہ ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان بنا دے, اور اللہ تعالی ہمیں ان مسلمانوں میں شامل فرمائے جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمایا جائے گا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بی آیاتی و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.